मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप होंगे तो आपको
आपके दिलों की धड़कन और आपके दिलों की धड़कन जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिससे आप वालाना अकीदत रखते हैं और दूर दराज से आप तशरीफ आए हैं, बड़े मेहरबान तशरीफ रखिए। इस वक्त दुनिया के नाम पर शिकालत ये हमारी कुछ नसीबी है कि आज हमारे यहाँ मौजूद है, तो आप अल्लाह से तशरीफ रखिए। इंशाअल्लाह उनके भरपूर अंदाज से और उनके बयान से आप सब महसूस होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें आप सब नजर बैठ गए नमाज के दो मिनट के बाद करेंगे। मैं आराम से मेरे मुस्लिम दोस्तों तकलीफ रखिए, आराम से तकलीफ रखिए। आप दूर दराज से तकलीफ लाए हैं और इन चाहे बहुत ही आपके सामने मौजूद है और इंतहाई सुकून के साथ और इत्मीनान के साथ बैठिए और हम इनसे दरखास्त करेंगे जितना बयान ले जा सकते हैं लेकर जाए, क्योंकि आप दूर दराज से आए हैं और आप ये जानती है मौजूद है। मैं इस वक्त अपने दानिया सुफा सुफा एजुकेशनल गाइडेंस में दुनिया के नाम पर शिकाल मेरे और आपके दिलों की धड़कन और आप हजारों दिन रखिए जिनका शिद्दत से आपको इंतजार था। आज दिन भर के टेलीफोन और कई दिनों से मुसलसल टेलीफोन के मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे हैं, हमने कहा जरूर आएंगे। मैं आप सबको सबसे पहले और हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद दामत बरकातहु अलैहिम को दिल की अदागी से कुछ हमसे कहता हूँ और इतनी मशहूरियत के बावजूद शायद इनको ये ख्याल नहीं होगा कि अमेरिका जा रहा हूँ और अमेरिका के अंदर इस कदर लोग उलेमा से मोहब्बत रखते हैं।
अच्छा, ये वो बैठ जाएंगे खुद ही आप उनको बताएं।
और शायद ये जब यहाँ सोशल मीडिया की दुनिया में आपके जज्बात को लेकर के जाएंगे और आपके फिकर को आप सब तकलीफ रखे हुए मेहरबानी करके रखिए। आपकी मोहब्बतों को जैसे लेकर जाएंगे और वहां आकर के वहां जाकर के सोशल मीडिया के अंदर आपका मोहब्बत और वलमाए हक के साथ आपकी अकीदत जब पूरी दुनिया के अंदर पहुंचेगी कि माशाल्लाह इस्लाम इस दुनिया के कोने कोने में कैसे पहुंचा। आज इन्होंने आकर यहाँ करके आपके जज्बात को भी देखा, आपकी मोहब्बत को देखा और आपके कल्चर को भी देख रहे हैं कि मुसलमानों ने यहाँ करके अपने दीन को भी जिंदा किया, अपने इस्लाम को भी जिंदा किया, ईमान को मजबूत किया और अपने कल्चर को भी जिंदा किया। और यकीनन मैं आप आपकी मोहब्बत को सलाम पेश करता हूँ कि आजम के बाद जहाँ तक के नहीं बल्कि दूर दराज से कुछ भी बात। मैं इस मौके पर मैं सबसे पहले मेरे साथ ये दोनों साहबान मेरे एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ करीम और हाफिज साहब जिनकी साजिशों से और जिनकी मेहनतों से کا منعقد ہوا اور یقین جانیے جب انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت کا پیغام عام پروگرام لینا چاہتی ہیں, یقین جانیے نہ صرف میں خوش ہوا نہ صرف میری فیملی خوش ہوئی, جس نے سنا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا. تو اس کا کریں گے, اس کا کریں گے آصف کریم حافظ صاحب اور ہمارے سہارا کے لوگ سہارا جنہوں نے ہمیں ہر موقع پر ہمیں سہارا دیا, ہر موقع پر ہمارا سہارا دیا. اور اس کے ساتھ میں اپنے سمیر صاحب جنہوں نے ہمارے ساتھ پروگرام کو مرکب کرنے میں برکت ساتھ دیا, ان شاء اللہ ان سب کا دل کی ادا کے لیے جو شکریہ ادا کرتا ہوں. جن کی کیا وجہ ہوگی
سر آپ نے مجھے گزارش ہے تین آپ کو بیٹھ کے تین بہت اچھا چلے Everybody please stand.
ان شاء اللہ مفتی صاحب کا بھی دن آنے کا جب پروگرام ہوگا تو ہم ان سے ان شاء اللہ پھر بھی پروگرام لیں گے, اور مجھے امید ہے کہ وہ ہمیں مایوس نہیں بن کے ابھی کچھ تو سنا ہے کہ کسی کو مایوس نہیں بھی کر رہے بے شمار ہو جانا بلکہ آ کر کے وہ پریشان ہو گئے اتنے مجمع خان
حضرت یہاں نہیں ہے دوسرا وہاں اس کے برابر ہے
اور جس جگہ سے ہے وہاں ہماری خواتین کھڑی ہوئی ہے تو تقریباً ہزار سے زیادہ یہ مجمع بہرحال میں سوال کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بہرحال جانے شکوں نے آپ کی آمد کو میں دل کی ادا کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس طرح ہماری آج یہاں پر سوشل میڈیا کی ٹیم بھی موجود ہے, ہمارے لال جوان سر بڑی محبتوں کے ساتھ سمجھا کر کے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں حضرت مفتی صاحب کی ویڈیو بنا کر کے اور اپنے جو پاکستان نیوز پیپر کے یہ اونر ہے اور اس کے ماشاء اللہ ان کی نگرانی میں جاتا ہے تو انہوں نے یہ پورا پیج پاکستان نیوز میں اس دفعہ صبح مسجد کا لگے گا. بارہ میں آپ کا دن کا تاغیر شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس وقت میں ایک آیت تلاوت کر کے میں نے گزارا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ولا نبدل لكم ونشئكم ونشئكم فيما لا تعلمون صدق الله العظيم.
بشر ایک نعرہ لگا دو نعرہ تکبیر طرف لے کر کے آپ دور دراز سے آئے ہیں جس کی طرف مجھے بھی اور آپ کی اور ہمارے دلوں کی دھڑکن میں دعوت سخن دے رہا ہوں. اس وقت دنیا کے جامر شکار مشہور اور فیمس نہ صرف پوری دنیا میں یورپ میں امریکہ میں سورہ کی قدم مبارک پر آنے پر کچھ سمجھے کہنے ہوئے میں دعوت دوں گا کہ وہ اپنے حسین جذبات سے ہمیں محضوظ فرمائے. حضرت مولانا مفتی طارق مسعود قال الله حياته قال الله
وسلم. یہ اگر پٹی ہٹا دیں تو مجھے ہاتھ میں پکڑا دو, یہ مجھے ہاتھ میں پکڑا دو. میں نے سہولت ہوگی ہٹا دیتا اچھا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انٹروڈکشن تو میرا ایسا ہوا ہے کہ جیسے کوئی بہت پرزور میں نے خطاب کی جوڑ ہے ممبر میں بیٹھ گئے. چلو اس کو شیئر میں رکھنے یہاں پہ یہ ہٹا لے نہیں ٹھیک چلے بھائی ہم بھائی میں کراچی کا آدمی ہوں, کوئی مجھے لمبی چوڑی تقریریں نہیں, مجھے تو تعارف ایسا لگ رہا ہے جیسے بھی میں پتہ نہیں خطابت کے کیا جوہر دکھانے والا ہوں, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تمیز سے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے, تمیز سے سمجھ میں آ جائے تو اچھا ہے, ورنہ قیامت کے دن اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائیں گے. تو مرنے سے پہلے پہلے کچھ چیزیں ہم سب کو سیکھنی ہے, تو کچھ نظریات ہیں, کچھ کانسیپٹ ہیں جو ہم نے کلیئر کرنے ہیں. بھائی بیٹھ جاؤ بھائی, ہاں بھائی ہاں آپ بیٹھ جائیں, میرے کو جواب پہ وہ جو صرف سیکورٹی والے لوگ کھڑے رہے, باقی سب تمیز سے بیٹھ جائیں. چل تو جو باتیں میں کرنے جا رہا ہوں وہ چار شادیاں نہیں ہیں کہ یہاں پہ اتنا جذبات نہ ہو, یہاں پہ خوش فہمی میں نہ ہو. تو تمیز سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو میں پاکستان سے لے کے آیا ہوں, جس سے آپ بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں, پتہ نہیں مفتی صاحب پٹارا کھولیں گے ابھی کیا نکلے گا اس میں سے اور کیا خطابت کے جوہر. چند ہلکی پھلکی باتیں ہیں لیکن وہ ہماری زندگی کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں, میرے لیے بھی اور آپ کے لیے. ان باتوں کا علم جاننا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اگر وہ اس کو فوکس کر کے ہم زندگی نہیں گزاریں گے تو برباد ہو جائیں گے. سمجھتے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کہہ رہا ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا, جس نے امریکہ والوں کو پیدا کیا, جس نے جاپان والوں کو پیدا کیا, جس نے چائنا والوں کو پیدا کیا, ہر چیز کا خالق ہر چیز کا مالک. یہ اس کا دعویٰ ہے کہ دو چیزوں کو ٹھیک کر لو تو کامیاب ہوگے, دو چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی تو تمام تر ترقیوں کے اور کامیابیوں کے باوجود برباد ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو, اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا. کیا کریں, وہ پرانے لطیفے ہوتے ہیں بار بار سن سن کے لوگ بول ہوتے ہیں, لیکن وہ سلسلے کا لفظ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. ایک آدمی کی شادی ہوئی تو دلہن کے پاس گیا, کہنے لگا اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات چیت شروع کیسے کرے, تو کہتا کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے نا, تو میں بھی بھائی آپ کے پاس جس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں وہ دو تین باتیں ہیں, وہ دو تین باتیں ہیں, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, وہ بہت گہری پیچیدہ باتیں نہیں ہیں, لیکن وہ باتیں ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو میری اور آپ کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے, کسی بھی چیز کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ سوال پتہ کیا ہوتا ہے, آپ کو اس چیز کے بارے میں پتا ہو کہ یہ کیوں ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا میں, آپ کی جیب میں چشمہ ہے, گلاس ہے, آپ کو یہی نہیں پتا کہ یہ کیوں ہے, تو آپ کبھی اس سے چائے میں چینی گھول رہے ہوگے اس چشمے سے, کیا خیال ہے؟ کبھی آپ جو ہے چمچ کے طور پہ استعمال کر رہے ہوگے اس کو, لیکن روز بروز آپ کی نظر کمزور ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چشمہ اس لیے ایجاد ہوا تھا کہ جن کو کم نظر آتا ہے وہ آنکھوں پہ لگائیں گے تو آنکھوں میں جو گلاسز کی ایڈجسٹمنٹ میں تھوڑی بہت گڑبڑ ہوئی ہے وہ گلاس اس کو کیا کر دے گا؟ بولے نا جملہ مکمل کرے گا, ابھی تو اتنا بول رہے تھے جب میں بول رہا ہوں تو بول نہیں رہے, اس کو ٹھیک کر دے گا. یہی مقصد ہے یا نہیں ہے؟ تو چشمے کے بارے میں سب سے ضروری علم کیا ہے؟ یہ پتا ہو کہ یہ نظر کے استعمال کے لیے, یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے چشمے کے بارے میں. پھر یہ ایک الگ ہے کہ وہ بنا کس چیز سے, اس میں گلاس کون سے استعمال ہوئے, کون سی کمپنی کا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, یہ دوسرے درجے کے سوالات ہیں, یہ اتنا امپورٹنٹ سوال نہیں. سمجھتے ہوں گے؟ آپ کو پیناڈول کے بارے میں, یہاں پر پیناڈول پتہ نہیں کس نام سے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو آدمی دو شادیاں کرتا ہے تو اس کے لیے پیناڈول ایجاد کی گئی ہے, صحیح ہے نا؟ یہ سر میں درد کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ سوال. کسی ڈاکٹر کو یہ پتا ہے کہ پیناڈول میں کون کون سے کیمیکل استعمال ہوئے ہیں؟ یہ پیراسیٹامول جب پیناڈول کے نام سے بکتی ہے تو کمپنی کا نام کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, یہ تمام باتیں اس ڈاکٹر کو معلوم ہیں, یہ نہیں پتا کہ یہ مقصد کیا ہے اس کا. تو ایسے ڈاکٹر کا آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, کیا خیال ہے؟ ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے مجھے سب دواؤں کا پتا ہے, میں نے ایم بی بی ایس کیا 4 سال اور میں فلاں ملک پڑھ کے آیا فلاں ملک پڑھ کے آیا, آپ نے کہا یہ میڈیسن بتا بھائی یہ کس کام کی ہے؟ وہ کہہ رہے اس میں فلاں کیمیکل فلاں کیمیکل فلاں کمپنی فلاں کتنے پیسے اتنی قیمت اس کی, ارے بھائی کس کام کی ہے؟ وہ کہہ رہے کام وام مجھے نہیں پتا کس کام کی ہے. تو اتنی نالج کا کوئی ٹکے کا فائدہ ہوگا آپ کو؟ بولو, اس سے بہتر تو وہ ہے جس کو یہ نہ بتاؤ کہ یہ کس چیز سے بنی ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کس کام کے لیے بنی ہے. وہ زیادہ علم کم علم ہے لیکن ضروری علم اس کے پاس ہے. بعض دفعہ علم کی کثرت ہوتی ہے, علم بہت ہوتا ہے, ضروری علم بالکل بھی نہیں ہوتا. بعض دفعہ علم کم ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا ہے جس کا آپ کی ضرورت سے تعلق ہے. اب دیکھو اکثر میں پاکستان میں یہ بات بتاتا ہوں کہ جو لوگ بزنس پڑھتے ہیں نا, آئی بی اے یونیورسٹی وغیرہ میں جا کے بزنس پڑھتے ہیں, وہ بزنس کرتے نہیں ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جنہوں نے نہیں پڑھا ہوتا وہ دنا دن نوٹ چھاپنے کی مشین بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے کیسے ٹوپی کرا لی ہے, یعنی استغفر اللہ کیسے ہم نے کسی کو مال اپنا بیچنا ہے, اور ان کو سارا کچھ آتا, پڑھا ہوا نہیں ہوتا انہوں نے. تو علم میں ہمیشہ وہ علم میں جب بھی کوئی نالج آپ کسی بھی چیز کے بارے میں حاصل کرتے ہیں تو سب سے پہلے اور سب سے ضروری نالج یہ ہے کہ یہ کیوں ہے. تو مجھے بھائی ایک بات بتاؤ, آپ کو دیکھو آگ جو ہے نا, اب سائنسدانوں نے ریسرچ کی یہ آگ میں کیا کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے جس سے آگ وجود میں آتی ہے. پہلے یہ ریسرچ ٹھیک نہیں تھی, لیکن آگ کے استعمال کا لوگوں کو پہلے سے علم تھا کہ یہ کن کاموں میں استعمال ہو سکتی ہے. بھائی یہ سردی میں گرمی حاصل کرنے کے لیے, چیزوں کو جلانے کے لیے, کھانا پکانے کے لیے وغیرہ وغیرہ. اس لیے آگ کے جو بیسک فائدے تھے وہ ہمیشہ سے انسان اٹھاتا رہا ہے. پانی کیوں ہے, ہمیشہ سے انسان کے پاس یہ نالج ہے یا نہیں ہے؟ ہے بھائی؟ پانی کی جو وجہ ہے, بیٹھ جائے نا تو پانی جو ہے, پانی آدم علیہ السلام کے زمانے میں جب سائنس نے بالکل بھی ترقی نہیں کی تھی اور جو لوگ بعد میں آتے رہے, تو پانی کے بارے میں بیسک نالج کیا ہے؟ بیسک نالج یہ ہے کہ پانی انسان کی پیاس کو بجھاتا ہے, گرمی میں ٹھنڈک دینے کا کام کرتا ہے, اور پانی آپ کے جسم کی گندگی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. یہ ہے پانی کا بنیادی مقصد.
اب پانی کے بارے میں سائنس نے بہت نالج حاصل کر لی ہے. ہائیڈروجن کے دو مالیکیول ہوتے ہیں, آکسیجن کا ایک مالیکیول ہوتا ہے, یہ اس میں خاندانی قسم کا کمبینیشن ہوتا ہے جس سے پانی وجود میں آتا ہے. پھر پانی کی دو قسمیں, ایک پانی وہ جو شرم سے پانی ہو جاتا ہے انسان, اور پھر دوسرے پانی کی قسمیں, پھر گندا پانی, اچھا پانی, کیمیکل والا پانی, یہ پانی جو پتھری کرے گا, اور یہ پانی جو یوریک ایسڈ بڑھائے گا, یہ پانی جو پیٹ خراب کرے گا, یہ پانی جو آپ کی عمر میں اضافہ کر دے گا. یہ پوری ڈیٹیل آج ایجاد ہوئی ہے. ہزاروں سال سے پانی کے بارے میں لوگوں کے پاس یہ رپورٹ بولو نہیں تھی, اب لیکن بیسک نالج تھی. لہذا پانی کا ہمیشہ سے انسان نے دبا کے فائدہ اٹھائے اور لوگوں کی زندگیوں کا ذریعہ بنا ہے. کیا چیز؟ پانی. کیوں؟ بیسک نالج تھی کہ پانی ہے کیوں. اب کوئی سائنسدان پیدا ہو جو بتائے کہ جی پانی میں ہائیڈروجن کے دو اور آکسیجن کا ایک, اور اس کے ملاپ سے ایسے پانی بنتا ہے, اور اس سے جو ہے اس میں یہ کیمیکل ہوتا ہے, اور پانی ایجاد کرنا بھی جان لے, وہ ہائیڈروجن کے دو پکڑے, آکسیجن کا ایک پکڑ کے ایلفی سے جوڑا اور پانی بن گیا, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کمبخت کو یہ نہیں پتا کہ یہ پانی ہے کیوں, اس کا مقصد کیا ہے. تو آپ اس کی اس ایجوکیشن سے متاثر تو بہت ہو گئے کہ یار ایک پینڈو کو, ایک سادہ سے آدمی کو یہ نہیں پتا کہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں.
سو سوری, پلیز
پھر میں تو کہہ رہا تھا شیئر پہ رکھے نا اس کو.
If you know the number 3, please move your car.
میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں, زیادہ اونچا ہوں گے. اچھا یہ کہہ رہے میں ہی نہیں آ رہا کیمرے میں. اچھا میں آ رہا ہوں, بس ٹھیک ہے آنے دیں. اچھا اچھا تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اب کوئی بات تو نہیں مزید, تو بیٹھ جائے نا شمیم سے, بیٹھ جائے سے بیٹھ جائے. اچھا انہوں نے چیئر رکھنی ہے وہ رکھ لیں گے, ہم اپنا بیان کریں گے. دیکھیں ادھر جو چیز آ رہی ہوتی ہے ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی پینڈو پرانے زمانے کا وہ جب آئے گا اور وہ ریسرچ پڑھے گا کہ یار سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, ان کو پانی کے پورا جو اجزائے ترکیبی ہے اس پہ پوری پوری کتابیں لکھی جا رہی ہیں, تو بڑا متاثر ہوگا نا وہ اس تحقیق سے. لیکن جب اسے پتا چلے کہ جس نے بک لکھی ہے اس کو پانی کا مقصد ہی نہیں پتا, تو آپ بتاؤ پھر ہماری نظر میں بڑا جاہل کون ہوگا. بڑا جاہل تو ہے جس کو اس چیز کا مقصد ہی معلوم نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس آپ نے گاڑی لے جا کے کھڑی کر دی, وہ گاڑی کے بارے میں پورا اس نے میکینک کا کھول کھال کے ایک ایک چیز کو ایکسپلین کر دیا, یہ کیا ہے, اس میں انجن کا کیسے ورک کرتا ہے. اس کمبخت کو یہ نہیں پتا کہ یہ کس کام کے لیے بنی ہے, کا مقصد کیا ہے. تو انسان کے بارے میں سب سے زیادہ اہم علم انسان کے لیے, بارے میں تو بعد میں آتا ہوں میں, انسان کے لیے کسی بھی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ بہت اچھا کام ہے. صاحب علم کو فضیلت ہے ان لوگوں پر جن کے پاس نالج نہیں ہے. لیکن نالج کی بے شمار قسمیں ہیں, ان میں سب سے اہم ترین نالج یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں یہ پتا ہو کہ یہ کس کام کے لیے بنائی گئی ہے, کس طرح بنی ہے, اس کو مینٹین کیسے رکھا جا سکتا ہے, اس کی سروس کیسے ہوگی. یہ بعد کا علم ہے. سب سے اہم اور سب سے ضروری علم یہ ہے کہ یہ بنی کیوں ہے, اس کو بنانے والے نے بنایا کیوں ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں مجھے بات بتاؤں کہ دنیا کی تمام چیزوں کے بارے میں آج سائنس نے بڑی ترقی کی, ایک ایک چیز کے بارے میں ایکسپلین کر دیا ہے. ایک ایک ذرے کو توڑ کے نا آئٹم اس کے اندر جو نیوکلیس اور الیکٹران پروٹون کا علم پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر. اتنی نالج انسان کے پاس پہلے کبھی بھی نہیں تھی. لیکن اس میں انسان ایک بہت اہم علم سے غافل ہو گیا ہے. وہ بہت علم یہ ہے کہ یہ سب ہے کیوں. سمجھ رہے ہو؟ بنانے والے نے یہ سب بنایا, بولو مجھے کیوں بنایا, اس کائنات کو کیوں بنایا, یہ درخت کیوں بنائے, یہ خربوزے کیوں بنائے, یہ آم کیوں بنائے, یہ ناشپاتیاں کیوں بنائی, یہ تتلیاں کیوں بنائی, یہ گائے کیوں بنائی, یہ بھینس کیوں بنائی, یہ سروں پہ ٹوپیاں چائنا نے کیوں بنائی. ٹھیک ہے نا؟ تو کائنات کی ایک ایک چیز کے بارے میں انسانوں نے جن چیزوں کو بنایا وہ تو انسان ایکسپلین کر دیتے ہیں. لہذا ہمیں اس مائک کے بارے میں اگر علم چاہیے کہ کیوں بنایا گیا تو بھائی کمپنی جب بناتی ہے بتا دیتی ہے کہ ہم نے کیوں بنایا. یا آپ آہستہ بولیں گے آپ کی آواز بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ سامنے جائے گی. تو جس کو بھی لاؤڈلی نہیں بولا جاتا اور وہ چاہتا ہے کہ میں آرام سے بولوں اور میری آواز دنیا تک پہنچے تو وہ لاؤڈ اسپیکر بنانے والی کمپنیوں سے خود بخود رابطہ کرے گا. کیونکہ جو چیز جس چیز کو بناتا ہے تو بنانے والے سے پوچھا جاتا ہے آپ نے کیوں بنایا, وہ بتا دیتا ہے بھائی میں نے اس سلسلے میں بنایا. جیسے وہ دولہا کمرے میں آیا, دلہن نے پوچھا کیوں آئے, اس نے کہا کہ میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا. ٹھیک ہے؟ تو جو بھی کام کرنے والا ہے, کام کرنے والا بتاتا ہے کہ میں کس سلسلے میں یہ کام کر رہا ہوں. دولہا آیا تھا نا تو اس لیے اس نے بتایا, نہیں آیا ہوتا تو بتاتا نہیں. تو دنیا میں میرے بھائی ہر کام کے پیچھے کوئی لاجک ہوتی ہے, ہر کام کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے, بشرطے کہ وہ کام باقاعدہ ارادے کے ساتھ کیا جائے. ہاں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہوتے ہیں, ٹھا کر کے ہو جاتے ہیں, وہ ایسے ہی ہو گئے. جیسے آپ کہیں جا رہے تھے اچانک وسیم بھائی مل گئے جن سے آپ نے ایک لاکھ روپے قرضہ لیا ہوا ہے. اب کوئی آپ سے پوچھے بھائی اس بندے سے تم نے ایک لاکھ قرضہ لیا ہوا ہے تم اس سے کیسے مل گئے, آپ کہیں گے میں ملا نہیں ہوں, اتفاق سے میٹنگ ہو گئی. ورنہ جس سے انسان نے قرضہ لیا ہو کبھی بھی باقاعدہ ارادہ کر کے اس سے کسی گلی محلے میں ملاقات نہیں, اس کے ساتھ تو نماز نہیں, اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتا کہ جس مسجد میں وہ نماز پڑھنے آتا ہو, اتفاق سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی جو کہ بھائی آپ اس وسیم بھائی سے کیوں ملے. بھائی ملا تھوڑی ہوں یار, میں تو آپ ماموں سے ملنے جا رہا تھا, چاچو سے ملنے جا رہا تھا, اچانک یہ کمبخت سامنے آ گیا. تو بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, میں اور آپ اگر اتفاق سے وجود میں آئے ہوتے ہیں, ڈیسیژن کر کے بن گئے ہوتے ہیں ہے بھائی, تو پھر مجھے اور آپ کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم نہ ہوتا کہ ہم کیوں بنے تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں. ہم کہتے بنے تھوڑی بنایا تھوڑی ہے, ونس اپون اے ٹائم بندر بندر میں دم دم بار مارکیٹ سے شارٹ ہوئی. ڈارون نے دعویٰ کیا ہے نا کہ یوں 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 ہوا اور پھر بندر سے کروڑوں خربوں سال میں ہم انسان بن گئے, تم بھی ہماری آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی اور پھر ہم یہ بن کے آ گئے. تو اگر یہ ڈارون کی بات 100% درست ہے, جو کہ ڈارون نے بھی دعویٰ نہیں کیا, یہ ذہن میں رکھیں, ڈارون نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آٹومیٹیکلی کروڑوں سال میں بندر سے وجود میں آئے ہیں, میں کانفیڈینٹلی یہ دعویٰ کر رہا ہوں, یہ دعویٰ ڈارون کا خوب سمجھ لو نہیں ہے. مدعی چست گواہ چست. سنا آپ لوگوں نے یہ ڈارون کی تھیوری کو جو پروموٹ کرتے ہیں یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے جن کو دیسی ملحد بھی کہا جاتا ہے. ملحدوں میں بھی دو قسمیں ہیں نا, ایک دیسی ملحد, دیسی ملحدوں کا یہ دعویٰ ہے. ورنہ ڈارون کا یہ قطن نظر, اس نے کہا کہ اگر خدا نہیں ہے تو میں بھی ممکن ہے شاید اس طرح سے بن گئے ہوں. تو میں ایک بات ہمیشہ اپنے بیانات میں دہراتا ہوں, آج بھی میں دہراؤں گا اور پھر میں آگے چلوں گا. میرا اصل ٹاپک ڈارون پہ رد کرنا نہیں ہے, اصل ٹاپک کچھ اور ہے جو میں آگے, لیکن یہ تمہید ہے, اس کو جب تک سمجھیں گے نہیں آگے بات سمجھ میں آئے گی نہیں. تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ اتفاق سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں مینجمنٹ ہوتی ہے بھائی؟ خود بخود کوئی کبھی دنیا میں ایسا کام ہوا ایک بلڈنگ بن کے ڈراؤن سے کھڑی ہو گئی ہو, کروڑوں سال میں ایک اینٹ آ کے لگی بھیوں, پھر ایک دھماکہ ہوا کہیں دنیا میں کروڑوں خربوں سال میں دوسری اینٹ آ گئی, پھر تیسری اینٹ آ گئی, چوتھی اینٹ, پھر ایک واش روم, پھر سوئمنگ پول, پھر کچن بن گیا. خربوں سال میں بھی آٹومیٹکلی کبھی ایسا ہوا؟ بولو نا. اچھا بے جان چیزیں پیچیدہ ہوتی ہیں ان کی جو سائنس ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہے یا جاندار چیزوں کی سائنس زیادہ پیچیدہ ہے؟ زیادہ پیچیدگی ہے نا. دیکھو چیزیں بنانے والے اور ریپیئر کرنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے میکینک ایک ہوتا ہے ڈاکٹر. میکینک گاڑیوں کی ریپیئرنگ کرتا ہے, روبوٹ کی ریپیئرنگ کر لے گا وہ اگر سائنٹسٹ ہوگا. تو یہ بے جان چیزیں ہیں نا, ان کی ریپیئرنگ مشکل ہوتی ہے آسان ہوتی ہے انسان کی نسبت؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, آسان ہوتی. گاڑی کی ریپیئرنگ ہے, ادھر سے ٹھک گئی ہے تو ادھر سے. میں نے جب ایٹک خریدی تھی تو وہ پچکی بھی تھی تو میں بڑا پریشان تھا اس کو لے کے, میں اس جنازے کو لے کے کہاں جاؤں, بہت پرانی گاڑی تھی اور اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہے. تو میں مکینک کے پاس گیا, اس نے یوں کیا, صحیح ہو گئی. تو وہ اس کی باڈی اتنی ہلکی پھلکی ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ ہاتھ سے ہی ڈنٹ پڑتا ہے اور ہاتھ سے ہی وہ ڈنٹ صحیح ہو جاتا ہے. تو آپ کسی بھی مکینک سے ریپیئرنگ کروا سکتے ہو, سول انجینئر سے آپ گھر کی ریپیئرنگ کروا سکتے ہو. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, وہ نقشہ بنا کے دے دے گا پھر مزدوروں سے آپ ریپیئرنگ کروا لو گے. لیکن انسان کی ریپیئرنگ آسان کام, یہ نہیں کہ یہاں سے ہڈی ٹوٹی یہاں سے نکلی بھی ہے ٹھک کر کے یوں کر کے اس نے کیا کیا جوڑ دی, یا ایل پی لگایا سمر پونڈ سے اس نے کیا کی جوڑ دی. بھائی اس میں میڈیکل سائنس ہے, بہت لمبی راکٹ سائنس ہے یہ, ٹھیک ہے نا, یہ بہت پڑھنا پڑتا ہے, بہت پیچیدہ سائنس ہے یہ. تو مجھے ایک بات بتاؤ, جو چیز بے جان ہے جس میں کوئی بہت زیادہ پیچیدگی نہیں ہے, اس کے بارے میں تو کسی سائنسدان نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ روبوٹ آٹومیٹیکلی خربوں سال میں خود بخود بن گیا, ٹرین آٹومیٹیکلی خربوں سال میں خود بخود بن گئی, ہوائی جہاز خربوں سال میں آٹومیٹیکلی خود بن کے وجود میں آ گیا, یہ بلڈنگ خربوں سال میں آٹومیٹیکلی خود وجود میں بن کے آ گئی. کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا. لیکن اس بلڈنگ کو بنانے والا جو انسان ہے, روبوٹ کو بنانے والا جو انسان ہے, جو روبوٹ سے اور بلڈنگ سے زیادہ پیچیدہ مشینری لگی ہوئی ہے اس کے اندر, جو کہیں سے پاور نہیں لے رہا لیکن اندر جو دل کی موٹر ہے وہ جب سے پیدا ہوا ہے چلتی چلی جا رہی ہے, رکنے کا نام نہیں لے رہی, اور جو پائپ لائنیں بچھی ہوئی ہیں جن میں وہ بلڈ کو سرکولیٹ کر رہی ہے وہ موٹر, وہ لائنیں اتنی پیچیدہ اتنی بڑی, جہاں ان لائنوں کو چوڑا ہونا چاہیے تھا وہاں چوڑی ہے, دماغ کی لائنوں کو باریک ہونا چاہیے تھا اتنی باریک اور اتنی سینسیٹیو کہ ذرا سا کلاٹ اس میں جمتا ہے اور انسان کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے, فالج ہو جاتا ہے. لیکن ایسا بلڈ کے سرکولیٹ کرنے کا ان باریک باریک لائنوں میں انتظام اور سرکولیشن کے لیے, سرکولیٹ کرنے کے لیے جو مشین لگی ہوئی ہے, جو دل ہے وہ دھڑکتا چلا جا رہا ہے, اور اس کی سرکولیشن سے صرف یہ نہیں کہ خون جا رہے رگوں کے اندر, بلکہ دماغ میں سوچنے کی صلاحیت, آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت, کانوں میں سننے کی صلاحیت, زبان میں بولنے کی صلاحیت, ٹانگوں میں چلنے کی صلاحیت, ہاتھ میں مکہ مارنے کی صلاحیت, چیزوں کو پکڑنے کی صلاحیت, پھر کوئی لطیفہ سنائے تو احساس کی صلاحیت جس پہ آپ کو ہنسی آئے, کوئی غم والی بات سنائے تو آپ کو غم محسوس ہو. یہ سارا سیٹ اپ انسانی باڈی میں لگا دیا اور اتنا ذہین بنا دیا کہ وہ چیزیں ایجاد کرتا چلا جا رہا ہے. تو کمال تو یہ ہے کہ انسان جو چیزیں بنا رہا ہے وہ خود سے نہیں بن سکتی, اور کوئی شخص اٹھ کے یہ کہے کہ یہ انسان کروڑوں سال میں ایوالو ہو کر ایسا بنا ہے, خدا کی قسم یہ ناممکن ہے. عقل اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتی, یہ ناممکن ہے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ ہو نہیں سکتا بھائی, کیسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے بھائی تم خود بہت. اور میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم بندر تھے اور دم تھی ہماری اور دم غائب ہوئی ہے, دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں, کہاں گئی پھر وہ دم؟ بھائی بندر کی تو دم تھی نا, تو پھر بندر کیسے وجود میں آ گیا, وہ کہاں سے وجود میں آ گیا, یہ کیسی بات ہے؟ ایک سیل وجود میں آیا جو اتنا پیچیدہ ہے, سیل کا پورا ایک سسٹم بہت پیچیدہ ہے, وہ کیسے وجود میں آیا, وہ ڈیوائڈ کیسے آٹومیٹیکلی, اس میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہوئے؟ بھائی یہ خود بہت نہیں ہوا, یہ سافٹ ویئر انسٹال کیے گئے ہیں کسی انسٹالر نے, اور وہ انسٹالر نہ میں ہوں نہ آپ ہیں, وہ میرے اور آپ کے علاوہ کوئی اور ذات ہے جس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا تم خود بخود بنے ہو یا تم نے اپنے آپ کو خود بنا دیا ہے؟ یہ سوال کر کے قرآن نے جواب نہیں دیا، ایسے ہی چھوڑ دیا تاکہ تم سوچتے رہو، ساری زندگی سوچتے رہو گے، تمہیں اس کا جواب نہیں ملے گا اور اس نتیجے پر پہنچو گے، بھائی نہ ہم آٹومیٹیکلی خود سے بنے ہیں، نہ ہمیں کسی نے نہ ہم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، یقیناً کوئی تیسری ذات ہے جس نے ہمیں بنایا اور ہمارے اندر یہ سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ ہم خوراک کھاتے ہیں، اس سے منی کا قطرہ بنتا ہے، پھر وہ ماں کے رحم میں بچہ بنتا ہے، اس منی کے قطرے میں ناک، کان، آنکھ، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی اور پتہ نہیں کیا کیا، گھٹنوں کی بال تیار ہو رہی ہے، اس میں انگلیوں کے جوائنٹ تیار ہو رہے ہیں، پورا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام جو جاپان کے جو فیکٹری ہے جہاں روبوٹ بنتے ہیں نا، ایک ایک چیز سائنسدان تیار کرتے ہیں اور ہزاروں لوگ ایک روبوٹ کی تیاری میں ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ، تو وہی سیٹ اپ اللہ نے ماں کے رحم میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے، سارا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں جی آنکھ فٹ کر دو، یہاں پر ناک فٹ کر دو، یہاں دماغ فٹ کر دو، یہاں دل فٹ کر دو، سارا کچھ، اور بن کی سمٹ جو جس چیز سے یہ بن رہا ہے، جاپان میں جب روبوٹ بنتا ہے تو اسٹیل ہے اور مختلف لوہا اور یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں نا، پہلے وہ خام مال لیا جاتا ہے، اس کے اسکرو بنتے ہیں، پھر اس کی تارے بنتی ہیں، پھر الیکٹریسٹی کے لیے الگ تارے ہوتی ہیں، یہ سارا مال تیار ہوتا ہے، اللہ نے پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں کہ کوئی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، روٹین میں ماں جو چیزیں کھایا کرتی تھی اس روٹین کی خوراک کو چینج کرنے کی ضرورت ماں کو نہیں پڑتی، اللہ کہتے ہیں یہ پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں جائے گا، ماں اگر پراٹھے کھاتی تھی تو پراٹھے کھاتی رہے، وہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پہ جب سے میرا بیان سنا تو اس کے بعد تو چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہے گا، کیونکہ میں ہر بیان میں پراٹھا لا رہا ہوتا ہوں، لیکن بہرحال تو وہ پراٹھے کھا رہی ہے، تو اللہ کہہ رہے کوئی بات نہیں، انہی پراٹھوں سے آنکھ بناؤں گا، انہی پراٹھوں سے ناک بناؤں گا، انہی پراٹھوں سے بچے کے کان بناؤں گا، انہی پراٹھوں سے بچے کے لنگس بنیں گے، انہی پراٹھوں سے بچے کی آنکھ بنے گی، دل بنے گا، دماغ بنے گا، وہ اگر انڈا کھاتی ہے، انڈا کی ٹھا کر کے آنکھ میں بھی جا کے لگتا ہے، ٹھا کر کے زبان میں جا کے لگتا ہے، لپس میں جا کے لگتا ہے، ہر چیز سے بچے کی ایک ہی چیز، ایک جیسی چیزیں بن رہی ہیں، اتنے خطرناک اور پیچیدہ سافٹ ویئر کیا کسی مشین میں آج تک سائنسدان ڈال سکے ہیں؟ اور ایسا سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو سکتا ہے کسی، کوئی ایسا پروگرام کسی مشین میں انسٹال ہو سکتا ہے آٹومیٹیکلی؟ بھائی کیا ہو گیا یار، ابھی تو بہت دکھ رہے، جب دولہا چیز میں شادی کراتا ہوں نا، جب میں کہتا ہوں قبول ہے، چھٹرا بہت ہے قبول ہے، میں کہتا ہوں ایسے قبول جیسے بعد میں چیخ چلا کے گھر میں بات کرے گا، کیونکہ آج کل مرد گھر میں تمیز سے بات، رپورٹ یہ ہے کہ تمیز سے بات نہیں کرتے، جو رپورٹ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تو پہلے دن جب قبول کر رہا ہوتا ہے، ایسی تمیز سے قبول کرتا ہے، اسی وجہ سے ان لڑکی والوں نے ہاں کی ہوتی ہے، اس کی اس اسٹائل کو دیکھ کے، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بعد میں یہ اسٹائل فوراً چینج ہونے والا ہے، تو بھائی ایسے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال، بولو تو پہلے تو اپنا ایمان مضبوط کرو، بھائی ہم بنے نہیں ہیں، ہمیں کسی نے بنایا، اور وہ فضول قسم کا اشکال ہے کہ پھر خدا کو کس نے بنایا، دیکھو آپ کے پاس دو ہی آپشن ہے، یا تو اپنے آپ کو ہمیشہ سے مان لو، یہ خدا کو ہمیشہ سے مان لو، مخلوق کو ہم ہمیشہ سے مان نہیں سکتے، وجہ اس کی ہے کہ اس مخلوق کی جو صفات ہے ہم ان سے واقف ہیں، ہمیں یہاں کے بارے میں فزکس کے لاز معلوم ہیں، سائنسدانوں نے بڑی ریسرچ کے بعد کہا تھا، نیوٹن میں آسٹریلیا میں نیوٹن جس درخت کے نیچے لیٹا تھا نا اور سیب گرا تھا، اسی درخت سے کلوننگ کر کے آسٹریلیا میں درخت اگایا گیا ہے سیب کا، تو میں آسٹریلیا میں اس سیب کے درخت سے میں نے سیب کھا کے نیوٹن سے اپنی نسبت مضبوط کی ہے، ہمارے ہوتا نا بزرگ کا جھوٹا پانی پی لیا تو بزرگ کی نسبت کیا ہو گئی مضبوط، سر پہ ہاتھ رکھوا لیا تو نسبت کیا ہو گئی مضبوط، تو میری نسبت صرف مولویوں سے نہیں ہے کہ بڑے بزرگوں سے سر پہ ہاتھ رکھوایا، ان سے پڑھا اور سنت کو، میری نسبت نیوٹن کے سیب کے درخت کے درخت کے واسطے سے سائنس میں کس سے ملتی ہے، بولو نیوٹن، سمجھتے ہو گی نہیں سمجھ، لہذا میں جو اب آگے بات کر رہا ہوں نیوٹن کے حوالے سے، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، ہم اکثر علماء سے پوچھتے ہیں نا بھائی آپ کی نسبت کیا، وہ کہتے ہیں میں کوئی نسبت نہیں ہے، بھائی تو پتہ نہیں کوئی نئی فلم نہ آ گئی ہو مارکیٹ میں, کہتے ہیں نا کوئی نیا اسکالر نہ آ گیا ہو, کوئی نیا فرقہ نہ بنا رہا ہو. لوگ پوچھتے ہیں آپ کہاں سے فارغ ہیں, آپ کے استاد کون ہیں, مشائخ کون ہیں, کوئی سلسلہ نبی تک جاتا بھی ہے کہ نہیں جاتا, ایسے تو نہیں کوئی یوں اٹھ کے آ گیا ہو کوئی نیا. تو ایسے ہی میں نے آسٹریلیا میں وہ سیب, جو کس سیب کا بچہ ہے, نیوٹن کے درخت کا کی طرف, اس سیب کی نسبت سیب نیچے پڑے ہوئے تھے, میں نے نیچے سے سیب اٹھا کے کھایا تاکہ میری نسبت نیوٹن کی طرف. تو نیوٹن نے ارشاد فرمایا, ہم سنا کرتے تھے نا بچپن میں, پڑھا کرتے تھے یہ لا, بہت زیادہ آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ بھائی جو نہیں ایکشن ری ایکشن والا تو شادی پہ فٹ آتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, وہ پھر الگ چیز ہے, وہ لا میں نے کہیں اور فٹ کی ہے, وہ میری کتاب میں آپ پڑھیں گے وہ وہاں فٹ ہوتا ہے. تو نیوٹن نے جو لا پیش کیا تھا نا وہ یہ تھا کہ بھائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ, بولو, اس کائنات میں اگر کوئی چیز حرکت میں ہے, چل رہی ہے, جب تک کوئی روکنے والی فورس اس کو روکے گی نہیں, وہ ہمیشہ چلتی رہے گی. اور جو چیز رکی ہوئی ہے, جب تک کوئی اس کو حرکت دینے والی حرکت محرک نہیں ہوگا, جب تک کوئی فورس اس کو حرکت نہیں دے گی, اس میں موومنٹ پیدا نہیں کرے گی, ہمیشہ ہمیشہ وہ رکی رہے گی. تبھی تو آپ گھروں میں دیکھو نا سست بچے, ماں باپ بتاتے ہیں نا ہمارا بچہ پڑھا رہتا ہے پڑھا رہتا ہے, تو بالکل ٹھیک ہے, نیوٹن کا قانون ہی یہی ہے کہ جو پڑھا ہوا ہے وہ قیامت تک پڑھا رہے گا, جب تک ٹھڈا مار کے اٹھاؤ گے نہیں اس کو, کیا خیال ہے؟ تو ایسے تو پڑھا رہے گا. لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں, ہمارا بچہ سوتا ہے تو سوتا ہی رہتا ہے. بھائی وظیفوں سے تھوڑی ہوگا, نیوٹن کے قانون سے ہوگا کہ جب تک اٹھانے والی فورس, اور فورس آپ کہہ سکتے ہو دوسرے بچے تو آرام سے اڑ جاتے ہیں, بھائی نیوٹن کا قانون یہ ہے کہ جتنی جو جس پاور کے ساتھ رکی بھی ہے نا, تو موومنٹ کے لیے اتنی ہی پاور سے ہلانا پڑے گا. تو آپ کا بچہ چونکہ سست بہت ہے, بہت پاور کے ساتھ وہ ایلفی لگا کے بستر سے چپک گیا ہے, تو اس کو وظیفوں سے یا پھونکوں سے اٹھایا نہیں جا سکتا. خیر, تو نیوٹن نے کیا کہا, جس نیوٹن کے اس لا کا جو خلاصہ ہے نا, وہ خلاصہ پتہ ہے کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ, بولو, نہیں. یہ اللہ کے بارے میں نیوٹن نے نہیں کہا, یہ اس کائنات کے بھی اور میرے اور آپ کے بارے میں کہا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ, بولو, نہیں ہوتی. آپ مجھے بتاؤ, کریشن زیادہ مشکل کام ہے یا چینجنگ زیادہ مشکل کام ہے؟ کریشن. یہ کیسی بات ہے یار کہ یہاں ایک حالت سے, ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو رہی, تو وہ چیز عدم سے وجود میں کریٹر کے بغیر کیسے آگے آ سکتی ہے؟ یہ ممکن ہے کیا؟ بڑھیا بڑھیا, کائنڈلی. تو چینجر کے بغیر, اب دیکھو موومنٹ, پتہ نہیں کوئی کس نے آپ کو چینج کیا اس حالت. اچھا خیر, اگر نیوٹن ہوتا وہ کہتا میں اپنا لا واپس لے رہا ہوں, وہ کہتا یہاں تو چینجر کے بغیر چینجنگ ہو رہی ہے, ہر کام الٹا سیدھا ہو رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, جیت کون رہا ہے, آ کون رہا ہے, حکومت والی سرکار ہے نا ہمارے, یوں کر کے الیکشن میں جو ہے نا, وہ جو وہ جا رہے تھے نا الیکشن میں, آپ نے دیکھا ہوگا, ایک دم پھوک اور رزلٹ کیا ہو گیا, ایک دم چینج ہو گیا. تو نیوٹن ہوتا وہ کہتا میں اپنا لا واپس لے رہا ہوں. تو مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی, چینجر کے بغیر چینجنگ اس کائنات میں نہیں ہو سکتی, یہ نیوٹن نے اس کائنات کے بارے میں کہا ہے, خدا کے بارے میں نہیں کہا. اگر آپ کہتے ہو کوئی کائنات کا کریٹر نہیں ہے, خالق نہیں ہے, اس کا مطلب ہم پھر ہمیشہ سے ہیں, یہ زیادہ اچھمبے کی بات ہے, یہ سائنسی اصولوں کے خلاف ہے. ہم خود سے کیسے پیدا ہو گئے, کائنات نے اپنے آپ کو خود کیسے وجود میں لے آئی, بھائی یہ ممکن نہیں ہے. تو ہمیں ایک بات ماننی پڑے گی, یا تو خدا ہمیشہ سے ہے یا ہم ہمیشہ سے ہیں, ہم ہمیشہ سے ہو نہیں سکتے, اللہ ہماری عقل سے بالا تر ہے, وہ ہمیشہ سے ہو سکتا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, اللہ کی جو صفات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں. تو خیر, تو پہلی بات تو یہ بھائی, ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں بنایا گیا ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا, جو میں نے بیان شروع کیا, کہ انسان کی زندگی میں سب سے اہم سوال کون سا ہے, کہ کسی بھی چیز کے بارے میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے، کیوں بنی ہے؟ اچھا، انسان کے لیے اپنے علاوہ چیزوں کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے یا سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے؟ بولو نا، آپ تو امریکہ میں ہو نا، لاجک کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست، اور میرے نیچے بیانات میں میرے اپنے چینل پہ تو اچھے ہی کمنٹس آ رہے ہیں، جو نیوٹرل قسم کے چینل ہے اس پہ تو اتنے پازیٹو نیگیٹو کمنٹس آ رہے ہیں. ابے یہ مولوی پاکستان سے آ کے امریکہ والوں کو سمجھائیں گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ ابے یہ مولوی تو اپنے ملک کو کیوں نہیں ترقی دے دی؟ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بارے میں، یہ ہمیں آ کے سمجھائیں گے؟ تو اس لیے میں لاجک کی بات کر رہا ہوں. آپ کہ آپ ہمیں نہ دیکھو کہ سمجھا کون رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے. اگر وہ صحیح ہے بھائی، بات کرنے والا چاہے پاکستان سے آئے، انڈا موڑ سے آئے، پٹیل پاڑا سے آئے، چھانگا مانگا سے آئے، چیچا وطنی سے آئے، جہاں سے بھی آئے، بات اگر وہ صحیح کر رہا ہے تو میرا خیال ہے امریکہ میں تو لاجک چلتی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ امریکہ میں تو لاجک چلتی ہے نا. تو اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں بھائی، کہ میرے اور آپ کے لیے اپنے علاوہ چیزوں کا علم زیادہ اہم ہے یا سب سے زیادہ اپنے بارے میں جاننا زیادہ اہم؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو آپ کو پتا ہے کہ جی بہت ساری چیزوں کی نالج ہو گئی آپ کو، آپ میکینک بھی اچھے بن گئے، آپ ڈاکٹر بھی اچھے بن گئے، اپنے بارے میں نہیں پتا کہ میری شوگر کن چیزوں سے کنٹرول ہوتی ہے، میرا بلڈ پریشر کیا کھانے سے کنٹرول میں رہتا ہے، کیا کھانے سے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. تو لوگ کہیں گے نا یار بے وقوف آدمی، ساری دنیا کا تو علاج کر رہا ہے، اپنے بارے میں تو پہلے اپنے ٹیسٹ کروا یا اپنی روٹین سے چیک کر. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو ہمیں پتا چلا بھائی انسان کے لیے دوسروں چیزوں کے بارے میں جاننے سے زیادہ ضروری ہے وہ کس کے بارے میں جانے؟ بولو اپنے بارے میں. تو میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ علم جو ضروری ہے وہ پہلے اپنے بارے میں جاننا ضروری ہے. میری صحت کن چیزوں سے ٹھیک ہوتی ہے، میں پیسہ کیسے کما سکتا ہوں؟ سبھی کوئی یوٹیوبر آپ کو پیسے کمانے کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں نا، ان میں میجورٹی وہ ہے جن کو پیسے کمانا آتا نہیں ہے، لہذا طریقہ بتا کے کما رہے ہوتے ہیں پیسہ. یہ بھی بہترین پیسہ کمانے کا طریقہ ہے، کیونکہ جب آپ کو نہیں آ رہا ہوتا آپ کہتے چلو کمانے کے طریقے بتاؤ، مونیٹائزیشن سے ڈے دن آدھن ایڈ چلیں گے، اس سے کیا آئیں گے؟ پیسے آئیں گے نا. تو یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے پیسے کمانے کا، لیکن کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں اس میں. خیر، تو آپ کے لیے دوسری چیزوں سے زیادہ اپنے بارے میں جاننا ضروری، صحیح ہے نا؟ میں جو علم کی بات کر رہا ہوں نا، یہ سب سے اہم علم ہے، اس کی میں دلیل دے رہا ہوں کہ یہ علم، یہ نالج سب سے زیادہ ضروری کیوں ہے. آج ہمارے یہاں اس نالج کو دو ٹکے کی ویلیو نہیں دی جا رہی. آپ کا بچہ ڈاکٹر بن جائے، سائنٹسٹ بن جائے، پائلٹ بن جائے، آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت پڑھا لکھا ہے، بہت بچے کو اللہ نے نالج دی ہے. یقیناً بہت نالج دی ہے، ضروری جو سب سے زیادہ ضروری تھی وہ نالج دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ وہ جب تک نہیں ہوگی جب تک وہ مذہب سے رشتہ قائم نہیں کرے گا. سب سے زیادہ ضروری نالج پیغمبروں کے پاس ہوتی ہے، جو جب پیغمبروں سے رشتہ نہیں جوڑ کے رکھتے ان کے پاس بہت زیادہ نالج تو ہو سکتی ہے، سب سے ضروری نالج بولو نہیں ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جن کا اسلام سے رشتہ کمزور ہے، قرآن سے، حدیث سے، علماء صلحاء سے رشتہ کمزور ہے، ان کے پاس نالج کوانٹیٹی کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو سکتی ہے، کوالٹی کے اعتبار سے جو نالج ان کے لیے سب سے ضروری تھی وہ نالج سے وہ کیا ہوں گے؟ ہمیشہ محروم رہیں گے، ہمیشہ محروم رہیں گے. تو میری اور آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ ضروری مذہب ہے، سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ وہ مذہب جو سچا مذہب ہو، جس کی نسبت کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف ہو. تو اپنے بارے میں جاننا زیادہ ضروری ہے دوسروں کی نسبت. اب میں آخری سوال کی طرف آتا ہوں. اپنے بارے میں بھی جیسیوں قسم کی معلومات ہوتی ہیں کہ مجھے سونا کب چاہیے، اٹھنا کب چاہیے، میرے لیے کتنی کیلوریز ضروری ہیں، یہ بھی ضروری نالج ہے. لیکن میں نے شروع میں بتایا تھا کہ میں کیوں ہوں، میں کیوں بنا، یہ علم ہمارے لیے کسی بھی چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ضروری ہے. ہم میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے. کہتے ہیں ونس اپون اے ٹائم ہم پیدا ہو گئے تھے، اور اتفاق سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ بولو آ گیا، اتفاق سے ہم بڑے ہو گئے. سب لوگ ہوتے ہیں تو ہم بھی، ہم جب ہر چیز کو اتفاق لے رہے ہیں تو پھر ہم یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کریں گے کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا اور کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، پھر کوشش کریں گے ہم؟ ہے بھائی، ہم میں میجورٹی زبان سے کہتے ہیں اللہ نے بنایا، لیکن دل میں پتا ہے کیا ہے بھائی، سب پیدا ہوتے ہیں، کوئی اکیلا میں تھوڑی پیدا ہوا ہوں، تو میں بھی پیدا ہو گیا. جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے، تو میرے ہاں میری اما کی نے بھی مجھے فیڈ کرا دیا. پھر میں جب بڑا ہوا تو بارشیں سب جگہ برستی ہیں، شکاگو میں بھی برسنی چاہیے تھی، یہاں بھی برس رہی ہیں. جب بارشیں برستی ہیں تو زمین سے نباتات اگتے ہیں، تو جب سب جگہ اگتے ہیں، پاکستان میں بھی اگتے ہیں، امریکہ میں بھی اگتے ہیں، تو امریکہ میں بھی کیا ہوا، ادھر توجہ رکھنی ہے آپ لوگوں نے، امریکہ میں بھی اگ گئے. جب وہ نباتات اگتی ہیں تو خربوزے بھی پیدا ہوتے ہیں، تربوز بھی پیدا ہوتے ہیں، آم بھی پیدا ہوتا ہے، ناشپاتی بھی پیدا ہوتی ہے، تو یہاں بھی پیدا ہو گئی. تو مقصد مقصد کیا ہوتا ہے بھائی؟ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ میجورٹی کی کھوپڑی میں یہ وائرس کیا آ گیا ہے، گھس گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم میں سے میجورٹی کی کھوپڑی. لہٰذا وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں بھائی سب جگہ سب کچھ ہوتا ہے تو یہاں بھی ہو رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں گھاس پھوس اگتی ہے جس سے جانور کھاتے ہیں، تو گائے بھینسیں جب کھائیں گی تو گوشت تو بنے گا نا، تو گوشت بن جاتے ہیں ان کا. اور جو دودھ والے جانور ہیں ان میں گوشت کے ساتھ ساتھ کیا بنتا ہے، دودھ بن جاتا ہے. جب دودھ بن جاتا ہے تو وہ ظاہر انسان کو جب فائدہ ہو رہا ہے فری پھوکٹ میں، تو وہ نکالتا ہے، دودھ پیتا بھی ہے، دودھ کا بزنس بھی کرتا ہے. اور جب دودھ ہے تو انسان نے تجربہ کر کے دیکھا بھائی اس سے تو مٹھائی بھی بن سکتی ہے، تو لڈو بھی بنانا شروع کر دیے، رس گلے بنانا شروع کر دیے، گلاب جامن بنانا شروع کر دیے، پھر اس سے بزنس بھی شروع ہو گیا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اب کیا ضرورت ہے یار؟ اللہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، آخرت کیا ہے، ان سب چیزوں میں بکھیڑوں میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ شیطان نے ہم سب کی کھوپڑیوں میں ایک ایسا وائرس ڈال دیا ہے جس کی ویکسین اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے ہم سب کو لگائی ہے، لیکن ہم اس کو لگوانے کے لیے تیار بولو نہیں، اور جب بیمار ہو گئے تو علاج کے لیے تیار نہیں. یہ ایرر ہے، یہ وائرس ہے. او بھائی صاحب یہ کیسا اتفاق ہے کہ آپ پیدا ہوئے ماں کی چھاتیوں میں اتفاق سے دودھ آ گیا، پہلے کیوں نہیں آیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ، پہلے کیوں نہیں آ گیا جب پیدا نہیں ہوئے تھے؟ پیدا ہوتے ہی دودھ کیوں آیا؟ چائے دودھ پتی کیوں نہیں آ گئی؟ کچھ اور کیوں نہیں آ گیا؟ جو سو چیز صحت کے لیے جتنی سوٹیبل اور انتہائی ضروری تھی، ایگزیکٹ وہی چیز کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے، ایگزیکٹ وہی چیز کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ آج ساری دنیا کے سائنٹسٹ کہتے ہیں ماں کے دودھ کا آلٹرنیٹ اب تک ایجاد نہیں ہوا. یار یہ کیسا اتفاق ہے جب پیدا ہوئے عین اسی وقت دودھ آ گیا، اور آپ کہہ رہے ہو سب بچوں کے آتا ہے تو میرے بھائی سب کو کے آتا ہے تو اللہ نے کے کرنے سے آتا ہے، اور سب کا ایک مقصد ہے، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا. تو بارشیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، تو ہمارے ملک میں بھی ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ بھائی سب جگہ بھی کسی مقصد سے ہوتی ہیں، اور آپ کے ملک میں بھی کسی مقصد سے ہوتی ہیں. اللہ آپ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، تو یہ کام آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا، کوئی ذات ہے جس کے ارادے سے ہو رہا ہے، جو آپ کی ضرورتوں سے آپ سے بھی زیادہ واقف ہے. وہ بارشیں برساتا ہے، پھر اللہ کہتے ہیں فالق الحب والنوا. آپ کہتے ہیں جب بھی آم زمین میں ڈالا جائے، گٹلی ڈالی جائے، درخت سب جگہ بنتے ہیں، تو ہمارے کھیتوں میں بھی آم اگتے ہیں تو ہم بھی کھا لیتے ہیں، تو اس میں کیا ہو گیا؟ یہ کون سی کوئی بڑی بات ہوگی؟ اللہ کہتا ہے بھائی یہ آم کی گٹلی میں بڑے پیچیدہ قسم کے سافٹویئر انسٹال ہوئے ہیں. آپ اس آم کی گٹلی کو زمین پہ ڈالتے ہو، پہلے دیکھ کے کہتے تھے اس سے آم پیدا ہوں گے، کوئی بھی نہیں مانتا. یہ تو صبح شام دیکھ رہے ہو، دیکھ کے ریسرچ کیے کہ کیسے پیدا ہو رہا ہے. پیدا ہونے سے پہلے کوئی بھی ریسرچ کر کے اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا تھا کہ اس گٹلی میں ہزاروں آم دفن ہیں. ایک گٹلی آپ نے زمین میں ڈالی، ایسے سافٹویئر ہیں، پانی برسا آسمان سے، کھاد اور مٹی کے ملاپ سے اس میں پودا نکلا، وہ پودا ہوتے ہوتے درخت بنا، درخت ہوتے ہوتے اس میں پھول پیدا ہوئے، اس نے کیڑے مکوڑوں تتلیوں کو اپنی طرف مائل کیا، نرمادہ پھولوں کا ملاپ ہوا، اس سے کچا پھل پیدا ہوا، پھر دھوپ لگی، ہوا گرمی سے، ہیٹ سے پکتے پکتے بڑا پھل بنا، پھر ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں پھل پیدا ہو گئے. پھر جب آپ نے وہ توڑے تو آپ نے جب آم کا چھلکا اتار کے کھایا جو آپ نے زمین میں دفن کیا تھا، اس جیسے سینکڑوں، پھر ہر آم کے اندر وہی گٹلی جو آپ نے زمین میں دفن کی. یہ سافٹ ویئر کی انسٹالنگ کے بغیر اتنا پیچیدہ سسٹم خود بخود وجود میں آ سکتا ہے؟ تو یہ سارے کام اللہ کیا اس لیے کر رہا ہے کہ میرے اور آپ کا اس نے کوئی مقصد ہی نہیں بتایا کہ جو مرضی چاہے کرو. ہے بھائی کوئی پیچیدہ مشین بلا وجہ بنائی جاتی ہے یا کسی وجہ سے بنائی جاتی ہے؟ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ پتا ہے کیا ہے، ہم میں سے میجورٹی یہ کہتی ہے ہم ایوئی ہیں. ہم کیا ہیں؟ ایوئی. جب ایویں ہی ہیں تو پھر ہم لائف کو انجوائے کریں گے, جو مزے اڑاؤ جب مزے اڑاؤ تو پھر مزے اڑانے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے وہ سارے کر رہے ہو. آپ لوگ امریکہ کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہو, انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش سے, پیسے کمانے کے لیے. اور پیسے کمانے کا مقصد کیا ہے؟ لائف کو انجوائے کرنا نا. او بھائی پیسے کمانے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ نہیں تو وہ بھی انجوائے کرنے کے لیے یہی نا لائف کو. تو کیا مقصد ہے آپ کا پیسے کمانے سے؟ سب کا یہی مقصد ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط مقصد ہے, آپ کو غصہ آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کیا مفتی صاحب یہ اس سلسلے میں آپ حاضر ہوئے ہیں بھائی؟ میں نہیں آپ سے کہہ رہا کہ یہ مقصد برا ہے, لیکن یہ اصل مقصد بولو نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہوں اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. دیکھو ویژن کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک الٹیمیٹ ویژن ہوتا ہے, ایک چھوٹے چھوٹے بجنڑیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی. آپ اب میں تو کراچی کی پشاور کی مثال دوں گا نا, کراچی سے پشاور جا رہے ہو, اصل ہدف آپ کا پشاور پہنچنا ہے. راستے میں آپ کے چھوٹے موٹے ہدف ہوتے ہیں, یار ملتان پہ نانی کے بھی تھوڑی سے وہ آج ان کو فون کر دیتا ہوں اسٹیشن پہ آ جائیں ملنے کے لیے, پھر کون جائے گا نانی سے ملاقات کے لیے. یار حیدرآباد پہ کسی کو بریانی کا بول دیتا ہوں کہ یار وہ لے آنا ذرا, ٹرین اتنے بجے پہنچے گی بریانی لے آنا, تھوڑا انجوائے بھی کریں گے نا. کیا خیال ہے؟ تھوڑا کیا کریں گے انجوائے. گٹکے وٹکے کراچی میں سستے ملتے ہیں تو وہ پورا ڈبا رکھ لیا کہ یار تھوڑا گٹکے بھی لیتے جائیں گے, سگریٹ پان شیشہ جو بھی انجوائمنٹ کی چیزیں ہمارے یہاں اویلیبل ہیں, آئس چرس ہیروئن جو کچھ بھی الحمدللہ سب جگہ دنیا میں جو اوریجنل چیزیں تھیں انجوائمنٹ کی وہ تو مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہیں. کسی زمانے میں لوگ شہد سے مرتے تھے, شہد کھائیں گے دودھ پیئیں گے, اب وہ سب چیزیں مارکیٹ سے کیا ہیں شارٹ. تو اب تو یہ نیچرل لائف چڑھ گیا ہے نا انسان. تو اب راستے میں جو کسیوں قسم کی سہولتوں کا آپ انتظام کرتے ہو اس کا بھی انتظام کرتے ہو, اور وہ انتظام کرنا برا بولو نہیں, لیکن آپ کا ہدف یہ تھوڑی ہوتا ہے. ہدف ہوتا ہے سفر اچھا گزرے, تمیز سے گزرے, تاکہ ہم منزل تک آرام سے پہنچ جائیں. تو اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو اس مسافر خانے میں بھیجا ہے, یہاں ہم ہمیشہ نہیں رہیں. میں یہاں کے گھروں سے بہت زیادہ متاثر ہوا, جو لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ سب سے زیادہ اٹریکٹیو لگا مجھے امریکہ میں. بہت خوبصورت کالونیز ہیں یہاں پہ, بڑا بہت ہی تمیز سے بنائی گئی. ابھی بھی آتے ہوئے میں نے قبرستان دیکھا, میں نے کہا جتنے تمیز سے گھر ہیں قبرستان بھی اسی تمیز سے بنے ہوئے ہیں. انہوں نے بتا دیا امریکہ والوں نے کہ یہ ہے لیکن ساتھ میں یہ ہے. ان گھروں میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں, جتنی خوبصورت ان کے گھر ہیں, اسی کی طرح اسٹینڈرڈ کی قبریں بھی ہیں. کاش یہ نہ ہوتی, کیا خیال ہے؟ کاش یہ نہ ہو. یہاں سارا مزہ کیا ہو جاتا ہے؟ کرکرا. اللہ بتاتے ہیں یہ منزل نہیں ہے دنیا. جیسے ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ملتان اسٹیشن بہت اچھا لگا آپ کو, آپ جا پشاور رہے ہو, ملتان اسٹیشن بہت زبردست, کیا کریں اچھا لگا, بس انجوائے کرو گے تھوڑی دیر, بہت اچھا آگے ٹرین ہارن مارے گی اور پھر چلنا شروع ہو جائے گی. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کو امریکہ جتنا بھی اچھا لگ رہا ہو, جاپان جتنا بھی اچھا لگ رہا ہو, انڈا موڑ جتنا بھی گندا لگ رہا ہو, میرے اور آپ کا انجام سیم ہے. سمجھتے ہو؟ انڈا موڑ میں رہ کے, انڈا موڑ نہیں پتا آپ لوگوں کو, بہت عجیب چیز ہے انڈا موڑ. نارتھ کراچی کا ایک ایریا ہے جس میں انڈے کے علاوہ سب کچھ ہے. میرے اور آپ کا انجام کیا ہے بھائی؟ سیم ہے. یہ مسافر خانہ ہے, یہ منزل نہیں ہے. اللہ نے ہمیں منزل کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے قرآن میں مقصد بتا دیا کہ دیکھو یہ ساری کائنات میں نے پیدا کی ہے تمہارے لیے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں سب کا سب تمہارے لیے. کائنات کا مقصد اللہ نے دو لفظوں میں بیان کر دیا. اگر اللہ سے ہم پوچھتے اللہ تو نے کائنات کیوں بنائی, اللہ کہتا ہے ویسے ہی بنا دی, تو یہ کوئی معقول جواب ہوتا؟ ظاہر معقول جواب نہ ہوتا نا. عقل کہتی ہے یار اللہ تو بھی ایسے ہی کام کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی ویسے ہی شراب پی رہے ہیں, ہم بھی ویسے ہی. تو ہم سے قیامت کو پوچھے گا شراب کیوں پی, ہم کہیں ویسے ہی. تو جب تو ویسے ہی کر سکتا ہے تو ہم بھی ویسے ہی کر سکتے ہیں, کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ میاں نے سے ہم پوچھتے ہیں اللہ تو نے کیوں بنایا, اللہ نے 26 میں پا رہا ہے یا 25 میں پا رہا ہے, اللہ نے اس میں کہہ دیا بھائی جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان میں سب کا سب, اتنی تاکید ہے دیکھو اس آیت, اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ تمہارے لیے. چاند پہ پہنچو, مریخ پہ پہنچو, جہاں مرضی جاؤ, یہ کس کا ہے؟ بولو تمہارا. اب میں اور آپ کس کے لیے بنے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. تو اللہ نے مجھے میرے اور آپ کے بارے میں بتایا جو علم ہمارے لیے سب سے ضروری, میں نے بتایا تھا نا کسی بھی مشین کے بارے میں سب سے زیادہ ہے, کسی بھی چیز کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ علم کیا ہوتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. تو میرے اور آپ کے بارے میں جو سب سے امپورٹنٹ علم ہے نا, وہ علم اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں بتایا. وہ علم یہ ہے کہ ہم کیوں بنے ہیں. اگر آپ, اور یہ بتائے گا کون؟ جو کریٹر ہے. اور کریٹر جو خالق ہے وہ کس کے ذریعے بتاتا ہے؟ وہ سائنسدانوں کے ذریعے نہیں بتاتا. ہم ہر سوال کا جواب سائنس میں تلاش کرتے ہیں, فزکس اور میتھ اور کیمسٹری کی کتابوں میں, میڈیکل سائنس کی کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں. ہم کہتے ہیں ڈاکٹر تو نماز پڑھ لی رہے, اتنے بڑے بڑے انجینئرز ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. اگر نماز پڑھنا اتنا ضروری ہوتا, مذہب کو فالو کرنا اتنا بڑے ضروری ہوتا, تو اتنے بڑے بڑے انجینئرز کیوں مذہب کو فالو نہیں کرتے, اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ مذہب کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ او بھائی, یہ سوال آپ سائنسدانوں سے فزکس یا کیمسٹری کی کتابوں میں تلاش نہیں کرو گے. بنانے والا بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں, بولو کیوں بنایا. تو یہ خالق بتائے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں انسانوں سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا, کیونکہ ڈائریکٹ کرتا تو ایک ارب سے زیادہ انسان ہے دنیا میں, 6 ارب سے کے قریب قریب انسان ہے. ایک ایک کے گھر جا کے اللہ بتاتا نا. پھر بھائی گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے نا, اخبار میں آ جاتا ہے, ریڈیو میں آ جاتا ہے, ٹی وی میں پٹی چل جاتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے الحمد سے لے کے والناس تک قرآن نازل کر کے بتا دیا کہ میں نے تمہیں کیوں بنایا ہے. تو اب میں بات کی طرف آتا ہوں. یہ تمہید میرے بیانات میں اکثر لمبی ہوتی ہے, اور جو بات ہے وہ تھوڑی شارٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ تھوڑی سی بات اتنی لمبی تمہید کے بغیر کھوپڑی میں بیٹھتی نہیں. تو اللہ میاں نے ہمیں بنایا ہے, اور یہ جو ہم امریکہ آپ لوگ پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں, اللہ نے اس سے آپ کو منع نہیں کیا. سفر ہے, غربت میں بھی کٹتا ہے, مالداری میں بھی کٹتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے میرا سفر اچھے ہو. ٹھیک ہے بھائی, لائف کو انجوائے کریں آپ. کس نے کہا؟ کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ آئے کس سلسلے میں یہاں پہ آئے, آپ کس سلسلے میں ہیں, اس کو اللہ نے قرآن میں مختلف طریقوں سے ایکسپلین کیا ہے, ڈیفائن کیا. سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا, ایک جگہ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. عبادت کا مطلب غلامی. کون میرا بن کے زندگی گزارتا ہے اور کون مجھ سے بغاوت کرتا ہے؟ سورہ ملک میں اللہ نے اسی بات کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا تاکہ پتہ چل جائے یہ دونوں ایک ہی دعوے ہیں. ان کو الگ الگ لفظوں میں بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم ایک سینٹینس کا مطلب اپنی طرف سے کچھ اور نکال لو تو اسی کی ایکسپلینیشن دوسرے سینٹینس میں ہے. کیونکہ اگر اللہ اتنا کہہ دیتے میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو آپ لوگ یہاں ٹیکس دبا کے پھوڑتے, کھاتے, چوریاں کرتے, سگنل توڑتے, عبادت سارے مسجد میں آ کے کرتے. جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, دبا کے رشوتیں بھی چل رہی ہیں, عید کے دن فلم دیکھنے کا بھی پروگرام ہے, 27ویں رات میں دبا کے عبادت اور دبا کے روتے ہیں لوگ, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے, اور پورا پلان ہوتا ہے عید کے دن جو نئی فلم آ رہی ہے اس دیکھنے کا, اور جو مس کالیں آ رہی ہیں ان کو فی الحال اسکپ کر رہے ہیں کہ ایک گھنٹے بعد جو مس کالیں, سمجھ رہے ہیں, مسلسل کالز آ رہی ہیں صبر. تو پھر آنکھوں آنکھوں پوچھ کے جا کے اور سناؤ کیا ہو رہا ہے بھائی, ٹریفک کیسی ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو اگر اللہ صرف اتنا بتا دیتے نا کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے, تو ہم کہتے ہیں عبادت ہم کرتے ہیں, رمضان میں ہم کیا رکھتے ہیں بھائی, روزے رکھتے ہیں, اور میں تو فلاں ایک لوگ کہتے ہیں میں تو حج بھی کر کے آیا ہوں, اور میں تو نماز بھی, میں نے اس دن جمعے کی نماز پڑھی تھی, دیکھا تھا نا میں نے سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی تھی, تو ٹوپیاں کراتا بھی رہتا اور جمعے کی نماز بھی پڑھ لیتا. دوسری بات, کچھ فنڈامنٹلسٹ قسم کے لوگ یہ تشریح کرتے کہ بھائی جب ہم عبادت کے لیے بنے ہیں تو عیسائیت میں رہبانیت آ گئی تھی. پتا ہے نا آپ کو بھائی, اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ عیسائیوں میں, پادریوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ورہبانیت لبتدعوها، ایک رہبانیت تھی جو عیسائی پادریوں نے ایجاد کی، مذہب میں ایک ایڈیشن کر دی انہوں نے، جب انہوں نے دیکھا نا کہ مذہب یہ کہتا ہے دنیا مسافر خانہ ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، جیسے اسلام بھی یہ کہتا ہے، تو انہوں نے اس کی خود سے تشریح کر دی کہ پھر جب دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے تو جنگل سے دل لگاؤ، پھر کیا خیال ہے؟ پیسہ مت کماؤ، اچھا لباس مت پہنو، جاوید نہاری، نلی نہاری، مغز نہاری اور فلانی بریانی اور ڈمکانی بریانی مت کھاؤ، کیا خیال ہے بھائی؟ برگر مت کھاؤ اور یہ مت کھاؤ اور لگژری لائف میں مت گھومو اور لینڈ کروزر میں مت گھومو، گدھے پہ بھی سواری مت کرو، ننگے پاؤں چپل پہن کے بس دنیا میں لائف گزارو۔ انہوں نے عبادت کی اپنی سے تشریح بنا کے، اور تورات میں اور انجیل میں جو آیتیں دنیا کی نفی کرتی تھی اس کا اپنی طرف سے مطلب نکال کے یہ مطلب نکالا کہ بھائی جو دنیا چھوڑ دے گا، جنگلوں میں جا کے عبادت کرے گا، وہ اللہ کا قرب حاصل کر دے گا۔ سمجھتے ہو بات کیا؟ نہیں سمجھتے؟ اسلام نے اس نظریے پر تلوار چلائی، لا رہبانیت فی الاسلام، لا نفی جنس، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور زندگی کے بارے میں پوچھا، پھر انہوں نے کہا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بہت قریب، اللہ کے بہت محبوب پیغمبر ہیں، میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کروں گا؟ میں ساری زندگی گوشت نہیں کھاؤں گا، ویجیٹیرین بنوں گا۔ اب مزہ سبزی میں ہے یا گوشت میں ہے؟ بولتے ہوئے آپ نے ولیمہ کیا اور دال چاول پکا کے کھلا دی لوگوں، کیا کیا اتنی دعائیں دیں گے کہ طلاق کا خطرہ ہو جائے گا، نکاح آپ کا ہوا، گوشت میں مزہ ہے بھائی، صحت بھی کس میں ہے؟ گوشت میں۔ تو اسلام میں کھانا پینا ہے نہیں، لیکن جہاں بھی کھانا ہے نا گوشت کے ساتھ ہے، حلوے مانڈے نہیں ہیں، لوگوں نے خام خمے بنا لیا، میٹھا کھانا سنت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھو اسلام میں اول تو کھانا پینا ہے نہیں، اسلام میں عبادت روزے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اسلام میں عبادت کیا ہے؟ روزے ہیں، رمضان کا روزہ، شوال کے روزے، پیر جمعرات کا روزہ، ایام عبیس کا روزہ، پھر ویسے ہی روزہ رکھتے چلے جاؤ، یہ بھی سنت ہے۔ لیکن جہاں دعوت کا کھانے کا تذکرہ آئے گا نا تو وہاں گوشت ہے، اس لیے مسلمان تو ویجیٹیرین ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مذہب کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر اسلام میں کتنی دعوتیں جو مذہب کا حصہ ہے وہ دعوت ہے، بقرعید یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، کیا خیال ہے؟ اس میں ہمیں روزہ رکھنے پر پابندی، کیوں پابندی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں گوشت کھلا رہا ہے۔ تو وہاں بقرعید میں جو اللہ کی طرف سے دعوت ہوتی ہے وہ گوشت کی، دال چاول کی ہوتی ہے یا گوشت کی ہوتی ہے؟ گوشت ہے بھائی۔ پھر اسلام میں ایک اور عبادت ہے ولیمہ، یعنی ولیمہ سنت ہے، عبادت اس سینس میں کہ سنت، اس میں بھی حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن، آپ نے ایک صحابی سے فرمایا ولیمہ ضرور کرو، اگرچہ ایک بکرا ہی ذبح کرو، زیادہ نہیں ہوتا، ایک کاٹ دو، اس میں بھی کیا ہے بھائی؟ گوشت ہے۔ تیسری، اسلام میں عقیقہ، اس موقع پر بھی کھانا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو فیملی پلاننگ والوں بہت غصہ آتا ہے ان کو، یہ کیا پیدا ہو گیا ہے بھائی، اتنی مہنگائی اور غربت میں پھر مارکیٹ میں ایک اور انسان آ گیا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں تم نے ٹینشن نہیں لینی، بلکہ بیسواں بچہ بھی پیدا ہونا تو خوشی میں، لڑکا پیدا ہوا ہے تو دو بکرے، لڑکی پیدا ہوئی ہے تو ایک بکرا کاٹ کے پبلک کو کھلانا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ جانوروں کی نسل تیزی سے اتنی نہیں بڑھ رہی جتنی انسان کی بڑھ رہی ہے، لہذا جانور کم پڑ جائیں گے، انسان زیادہ ہو جائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ اللہ نے الٹا ہی کر دیا، اللہ نے کہا ایک پیدا ہوتا دو جانور کاٹ دو، نہیں اور کم کر دیا نا اللہ نے، یہ بتا دیا کہ میں پیدا کر لوں گا، میں دوبارہ بکرے پیدا کر دوں گا، ٹینشن لینے کی، فیملی پلاننگ کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عقیقے کے موقع پہ بھی اللہ نے کیا رکھا ہے؟ بکرا۔ حج اور عمرے میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو دم دینا پڑتا ہے ہمیں، غریب کو اس کا گوشت کھلانا، وہ بھی کیا ہے؟ بکرا، دمبا یا گائے یا اونٹ۔ تو اس لیے مسلمان ویجیٹیرین نہیں ہو سکتا بھائی، یہ گوشت کھانا ہمارے مذہب کا حصہ ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ وہی جو آپ ابھی یہاں سے آواز آئی، اچھا خیر، تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ہمارے لیے بنایا، اور ہماری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ سوال یہ کہ ہمیں کیوں بنایا، یہ چیز بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی بھائی۔ پیسہ کمانا بھی ضروری حکم ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ بیوی بچے بھی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی، آپ گاڑی بھی اچھی رکھے، دنیا چھوڑ دینا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں بڑے بڑے ارب پتی تاجر گزرے، اکثر میں حضرت عثمان کی مثال دیتا ہوں۔ حضرت عثمان کا تجارتی قافلہ جب شام سے آتا تھا نا، اتنے اونٹ آتے تھے کہ مدینہ کی زمین ہلنے لگتی تھی، ساری دنیا کو پتا چلتا تھا عثمان کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، ایسے جیسے پورے کے پورے کنٹینر آج کے دور میں کسی کے آ رہے ہیں۔ تو نبی نے تو نہیں فرمایا عثمان یہ کیا اتنا پیسہ کما کے کیا کرو گے؟ مسلمان اکنامیکلی مضبوط ہوں گے تو اسلام مضبوط ہوگا۔ بھکاریوں کا کوئی مذہب بولو نہیں ہوتا، وہ کشکول لے کے گھومتے ہیں، پھر جو آرڈر آتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ تو اسلام کیسے یہ چاہ سکتا ہے کہ مسلمان اکنامیکلی مضبوط نہ ہو، مسلمان بھکاری بن کے زندگی گزارے؟ یہ تو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لہذا آپ جتنا پیسہ کما رہے ہیں ڈبل کمائیں، اسلام کو اس سے کوئی غرض نہیں، بلکہ موٹیویٹ کر رہا ہے اسلام۔ آپ ایک تاجر مجھے گجرات میں ملے، تبلیغ میں وہ بک لگاتے تھے، ان کی اچھی خاصی آمدن تھی، 1 کروڑ آمدن ہوگی منتھلی۔ تو میں نے کہا آپ اس سے ڈبل بھی کما سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں کما سکتا ہوں، لیکن دنیا مسافر خانہ ہے، کیا کرنا ہے اتنا کما کے؟ میں نے کہا مسافر خانے کو دیکھا جائے تو 1 کروڑ بھی کیا کرنے ہے کما کے؟ ٹماٹر کا ٹھیلا لگاؤ تو 5 گٹکے کا خرچہ نکال لیا کرو بس، کیا خیال ہے؟ اور 1 آدھ بچے کا خرچہ نکال لیا کرو، مسافر خانہ ہے۔ اگر مسافر خانے کا کانسیپٹ یہ ہے جو آپ سمجھ رہے ہو، پھر 1 کروڑ مسافر خانوں پر سوٹ، مسافروں پہ سوٹ نہیں کرتا۔ اور میں نے کہا اگر آپ پیسہ کما رہے ہو کہ اچھی لائف گزار سکو، تو پھر اگر آپ 1 کے 2 کروڑ بنا سکتے ہو تو بناؤ۔ آپ اس سے صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، قوم کو فائدہ ہوگا، رشتے داروں کو فائدہ ہوگا، بچوں کو فائدہ ہوگا، ملک کو فائدہ ہوگا۔ کہیں قحط پڑتا ہے، کہیں زلزلہ آتا ہے، کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، آپ اس میں لوگوں کی مدد کر سکو گے، اچھے ادارے بنا سکو گے، یتیم خانے بنا سکو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو دولت کو خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، ارادہ کرتا ہے میں بھی پیسہ کماؤں گا اور میں بھی اپنی ذات پر اور لوگوں پر خرچ کروں گا، فہما فل اجری سوا ان، فرمایا دونوں اجر میں کیا ہیں؟ برابر، دونوں کو ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہا کہ جو کما رہے اس کو ثواب نہیں ملے گا، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، سمجھتے ہو؟ لیکن بھائی یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ میں نے ابھی قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ کہتے ہیں میں نے کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ عیسائیوں نے عبادت کا ایک غلط مفہوم بنا دیا، اس لیے اللہ نے دوسری جگہ پر اس عبادت کے مفہوم کو ایکسپلین کیا، تاکہ کوئی اپنی طرف سے عبادت کا فلسفہ گڑھ کے پبلک کے سامنے پیش کر کے ان کو ترقی کی دوڑ میں پیچھے نہ دھکیل دے کہیں، سمجھتے ہو؟ ایسا نہ ہو اپاہج بنا دے ان کو کہ بس مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں، نہ۔ اس کا مفہوم اللہ نے پورے ملک میں بیان کیا۔ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ وہ مفہوم کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ الذی خلق الموت والحیات، اللہ کہتے ہیں میں وہ ذات ہوں جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کر کے آتا ہے۔ تو عبادت کا مفہوم کیا ہوا؟ اچھا عمل کرنا، کوئی عمل جو اچھا ہو ثابت ہو جائے کہ یہ اچھا ہے، اس عمل کو کرنا، یہ ہماری زندگی کا بولو مقصد ہے۔ اور کوئی بھی عمل جو برا ہو اس سے بچنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، سمجھتے ہو؟ اب اچھا اور برا عمل ہر ایک کی فیلڈ کے لحاظ سے الگ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر بننا تمہارا مقصد ہے تو سارے ڈاکٹر بننا شروع ہو جاتے تو پیشنٹ کہا جاتے پھر وہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انجینئر بننا تمہارا مقصد ہے تو سارے کیا بن جاتے، مکینک بننا تمہارا مقصد ہے۔ اللہ نے کہا یہ تو جب تم دنیا میں جاؤ گے نا، خود ہی کھوپڑی استعمال کرو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ اچھی لائف کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ اس کے لیے مختلف شعبوں کا سلیکشن تم خود کرو گے، کیونکہ تم گیڑ ہوشیار ہو، یہ چیزیں تمہیں خود پتا ہیں، تمہیں پتا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، شوگر کیسے کنٹرول میں رہے گی، تم خود تحقیق کر کے بڑے بڑے سائنٹسٹ ڈاکٹر پیدا ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ڈائریکٹ ان چیزوں میں ہمیں گائیڈنس بولو نہیں دی، اصول اور ضابطے بیان کر دیے۔ ان اصول ضابطے کو سامنے رکھ کر ہر زمانے میں حکم کیا ہوگا؟ مختلف ہوگا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہر زمانے میں حکم کیا ہوگا؟ طریقہ مختلف ہوگا، وہ زمانے کے لحاظ سے تم نے خود سیٹ کرنا ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید نے بیان کیا من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی برا عمل کیا یا اچھا عمل کیا؟ بولو. اللہ کہتے ہیں اچھا بھی نہیں، بہت اچھا کیا. کیا کیا؟ بہت اچھا کیا. اتنا اچھا کہ اس میں کافر اور مسلم کا بھی فرق نہیں بتایا. کسی بھی انسان کی جان بچا لی تو اللہ کہتے ہیں تم لوگ تمہیں اپریشیٹ کریں گے، بھائی ایک بندہ اس نے بچایا ہے. اللہ کہتے ہیں ایک نہیں، میں کہتا ہوں ساری دنیا کے سارے انسانوں کو بچانے پر جو اجر ملنا چاہیے تھا اور حوصلہ ملنا چاہیے تھا، میری نظر میں ایسا ہے جیسے ساری دنیا کے سارے انسان بچا لیے تم نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب جان بچانے کا طریقہ کیا ہوگا یہ اللہ نے کس پہ ڈال دیا ہے؟ یہ طریقہ اللہ نے بیان نہیں کیا. اللہ نے بتا دیا ایک اصول، انسانیت کی جان بچانا ہے، یہ اچھا کام ہے اور صرف اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا. بچائی کیسی جائے گی بھائی؟ بیسیوں طریقے جان بچانے کے، جن میں ایک آج ماڈرن دور میں ایک ترقی یافتہ قوموں میں طریقہ ہے میڈیکل سائنس میں ترقی، اور ڈاکٹر بننا مختلف شعبوں میں. اب مجھے بتاؤ اگر کوئی ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتا ہے اور یو اے سے آگے بنتا ہے کہ یہاں کا ڈاکٹر زیادہ خاندانی ہوتا ہے، یہاں کی ریسرچ زیادہ اچھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یو اے سے آنا یہ برا عمل ہے یا اچھا عمل ہے؟ تو یہ اپنے مقصد حیات سے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ کیا خیال ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ چل رہا ہے نا، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا یہ اس کو فوکس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ پھر آپ مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ سے اوپر، تو مجھے نہیں پتا کوئی اور، فرض کرو یو کے میں زیادہ اچھی یونیورسٹی، یہاں مجھے پتا چلا ایک بندہ پاکستان میں ڈاکٹر بننے کے لیے گیا ہو امریکہ سے، میرے تو دل باغ باغ ہو گیا بھائی، گارڈن گارڈن ہو گیا. میرا یار زبردست ہٹو بچو ہو گیا، یہ کوئی تو اچھی چیز سننے کو ملی. امریکہ کا بندہ ہے پڑھنے کے لیے، مدرسوں میں تو جاتے ہیں لوگ امریکہ سے، پاکستان بہت جاتے ہیں، ڈاکٹر بننے کے لیے کو میں انشاءاللہ بھی یوٹیوب چینل پہ لے کر آؤں گا. تو اعلیٰ سے اعلیٰ کیوں؟ دو کام اگر آپ کے پیش نظر ہیں کہ میں پیسہ بھی کماؤں گا تو پیسہ کمانا بھی برا عمل نہیں ہے. اگر نیت کیا ہے بولو؟ اچھی ہے کہ آپ بھیک نہ مانگے، ایک اچھی لائف گزاریں، بھکاری بن کے زندگی نہ گزاریں. اللہ کو انسانوں کی غلامی پسند نہیں، اللہ صرف غلامی کس کی چاہتا ہے؟ میری غلامی. آپ اس لیے ڈاکٹر بنتے ہیں کہ یار نوٹ چھاپوں گا، میرا ہاتھ اوپر رہے گا، بھکاری نہیں بنوں گا، اور ایک جائز طریقے کو میں پیشہ بناؤں گا جس میں لوگوں کی جانیں بچانے کا ثواب بھی حاصل کروں گا. تو یہ صرف اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا عمل بن جائے گا. آپ تاجر بنتے ہو، آئی ٹی کی فیلڈ میں جاتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، تو وہ عمل برا بھی ہو سکتا ہے اور اچھا بھی ہو سکتا ہے آپ کی نیت سے. شرط یہ ہے کہ اسلام نے اس کی پرمیشن دی ہو آپ کو، کیونکہ اچھائی اور برائی کو ہم خود اگر ایکسپلین کرنا شروع کر دیں نا تو بھائی پھر تو شراب بھی بری نہیں ہے. انسانوں کی نظر میں شراب بھی کیا ہے؟ اچھی ہے. شرابی کبھی کہتا ہے یہ برا کام کر رہا ہوں میں؟ کہتا ہے کام ہی میں یہی اچھا ہے، ایک ہی ٹائم پہ تو کام کرتا ہوں اچھا میں جب پیتا ہوں. جو زنا کرنے والا ہے وہ کہتا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں، کہتا ہے بھائی میں ریلیکس، اس کو پیسے مل رہے ہیں، اس کی غربت دور ہو رہی ہے، میں ریلیکس ہو رہا ہوں، میری ڈپریشن دور ہو رہی ہے، بہت اچھا نا. تو اچھا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، لیکن اچھے کو اللہ نے خود بتا دیا ہے کہ اچھا کو میں ایکسپلین کروں گا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، یہ تم پہ ڈپینڈ نہیں کرتا، تم نے فیصلہ نہیں کرنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اسی میں پھر عبادت بھی اس کا ایک حصہ ہے، نماز بھی اس کا ایک حصہ ہے، روزہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، پورا دین نہیں ہے، اس کا ایک حصہ ہے، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکات بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کو ایکسپلین کیا ہے تو دیکھو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا الایمان بضعون شعبۃ، ایمان 70 سے زیادہ برانچز کا نام ہے، شاخوں کا نام ہے. فرمایا سب سے اعلیٰ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اور سب سے کم کیا ہے؟ اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. یعنی یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے کہ راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوگی تو آپ انسانوں کو راحت پہنچانے کے لیے اس تکلیف دہ چیز کو سائڈ پہ لگا دیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو تو یہ کس کا حصہ ہے؟ یہ لا کا حصہ نہیں ہے. لا کا ہوگا, اصل میں یہ اسلامک لا کا سب سے ہلکا پارٹ ہے. تو آپ انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا کوئی ہلکا سا بھی کام کرتے ہو تو وہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, جس مذہب نے یہ بتایا کہ آخری درجے کا ایمان یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی چیز تکلیف دے رہی ہے تو آپ اس کو ہٹا دیں, وہ مذہب اس بات کو کیسے برداشت کرے گا کہ تکلیف کا ذریعہ بن جائیں آپ؟ ہے بھائی, اچھا نبی نے یہ نہیں فرمایا راستے سے کانٹے کو ہٹا دیں یا کراچی میں گٹر کھلا ہوا ہے تو ڈھکن لگا دیں؟ نہ. حماتۃ الاذی, کوئی بھی چیز جو تکلیف کا ذریعہ ہو, گاڑی کی غلط پارکنگ یہ بھی تکلیف کا ذریعہ ہے یا نہیں؟ تو اس کو بھی ہٹانا ایمان کا حصہ ہے. تو غلط جگہ لگانا ہی بے ایمانی کتنی بڑی ہوگی؟ نہیں آئی میرا خیال بات. بھائی نبی تو فرما رہے ہیں کہ جس نے تکلیف دہ چیز دیکھی, تکلیف کسی اور نے پہنچائی تھی, اس نے اس کو دور نہیں کیا تو یہ ایمان کے آخری درجے پر بھی نہیں ہے. اور آپ تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہو, آپ ایمان کے آخری درجے پر کہاں سے ہو گئے؟ تو اس لیے میرے بھائی پورا دین جو ہے نا, پورا دین وہ چند چیزوں کا نام ہے جس کو میں بیان میں آخر میں بس سمیٹتا ہوں. جب تک اس کو فالو نہیں کریں گے اللہ کی نظر میں میں اور آپ اچھے نہیں کہلائیں گے, اور ہم جس کام کے لیے بنے ہیں یہ ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم اس کام کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں. جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہم اس کام کو فوکس نہیں کر رہے. تو اب وہ کیا ہے؟ وہ پورے اسلام کا خلاصہ دو چیزوں میں ہے. نمبر ایک, بنانے والے سے ریلیشن مضبوط کرو اور آپس کے ریلیشن کو بھی مضبوط کرو. اسلام از دا ریلیجن آف ریلیشن, سمجھتے ہو؟ اسی کو حدیث میں ان الفاظ سے کہا گیا, النصح للہ ولرسولہ ولعامۃ المؤمنین, اللہ کو بھی اس کا حق دیا جائے, اللہ سے ریلیشن کو کیا کیا جائے مضبوط, مخلوق کو اس کا حق دیا جائے اور مخلوق سے ریلیشن کیا کیا جائے. آپ لوگ کو مجھے لگ رہا ہے گرمی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو, بالکل بج بج جیسے ہیں. مخلوق سے ریلیشن مضبوط کیا جائے اور مخلوق کو بھی اس کا حق دیا جائے. اللہ سے ریلیشن کیسے مضبوط ہوگا یہ بھی اللہ نے بتا دیا, ہمیں کسی چیز میں اندھیرے میں نہیں رکھا. اللہ نے بتا دیا بھائی میرا حق یہ ہے, مجھ سے ریلیشن کے لیے تم نے 5 ٹائم نماز ادا کرنی ہے مسجد میں آ کے, رمضان میں 1 مہینہ بھوک پیاس برداشت کرنی ہے, زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا ہے, شراب سے تم نے بچنا ہے, زنا سے تم نے بچنا ہے اور سود خوری سے تم نے بچنا ہے. بہت سارے جو احکام دے دیے بڑے بڑے احکام, اس سے آپ کا ریلیشن, دعائیں مانگنی ہیں, دعا سے جتنا اللہ سے ریلیشن بنتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں بنتا. آج لوگوں نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں. تو یہ ریلیشن کس سے بنے گا آپ کا؟ اللہ سے. مخلوق سے ریلیشن, تو مخلوق سے ریلیشن میں ایک ریلیشن وہ ہوتا ہے جو ہم خود بناتے ہیں, ایک ریلیشن ہوتا ہے جو ہماری سلیکشن نہیں, وہ اللہ نے ریلیشن بنا کے ہمیں دیا ہوتا ہے جس کو بلڈ ریلیشن بولتے ہیں. دیکھو دوست جب آپ کسی کو بناتے ہو تو وہ آپ کی سلیکشن ہوتی ہے, اللہ کی سلیکشن بولو نہیں ہوتی. کہیں اللہ نے نہیں کہا ہوتا یہ وسیم سے دوستی لگا کے رکھنا ہے بہت اچھا آدمی ہے؟ اللہ نے کہا کہیں؟ ایک ریلیشن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے, یہ ہے بلڈ ریلیشن. قرآن کے الفاظ دیکھو, هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا, اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو پانی سے بنایا تو اس کو میں نے دو ریلیشن دیے, بلکہ آیت میں دو ہے لیکن اس دو میں اصل میں 3 ریلیشن. ایک ددیال ننیال والا ریلیشن, بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی ماں بھی خوش ہوتی ہے, اس کے ابا بھی خوش ہوتے ہیں, اس کے دادا بھی خوش ہوتے ہیں, اس کے چچا بھی خوش ہوتے ہیں, اس کے تایا بھی خوش ہوتے ہیں, اس کے کزن بھی خوش ہوتے ہیں, پھر اس کی اماں بھی خوش ہوتی ہے, بچے کی نانی بھی خوش ہوتی ہے. کہ بھی ہمارے خاندان میں فرد کا اضافہ, بچے کی خالہ بھی خوش ہوتی ہے, ننیال والا ریلیشن, بچے کی خالہ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی خوش ہوتی ہیں جن کو کزن کہا جاتا ہے. یہ ریلیشن آپ کا سلیکٹڈ نہیں ہے, یہ کس کی طرف سے ملا ہے آپ کو؟ اللہ کی طرف. بچہ بڑا ہو کر کے میں اما کو اما نہیں مانتا, ابا کو ابا نہیں مانتا, اللہ کی گورنمنٹ کی طرف سے اس پر پابندی ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کہتے ہیں میں بھائی کو بھائی نہیں مانتا, جا یہاں سے دباؤ, میرا تیرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو کیا کہے گا قرآن؟ یہ بھائی آپ کو اس نے, اس کو اللہ نے آپ کا بھائی اللہ نے بنایا ہے, آپ نے بولو نہیں بنایا. پھر جب آپ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں, قرآن کے الفاظ ہے بھائی, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, نصباً و سہرا اللہ کہتے ہیں ایک اور رشتہ دے دیا جس کو سسرال کہا جاتا ہے, جو بڑا ڈینجرس قسم کا رشتہ لگتا ہے, جس کو لوگ پیار سے اسرائیل بھی کہتے ہیں, لیکن بہرحال وہ رشتہ ہے. کیا خیال ہے؟ تو ایک اور اللہ نے آپ کے ساتھ جوڑ دیا, اس رشتے سے وائف وجود میں آتی ہے, مدر ان لا, فادر ان لا, بردر ان لا, سسٹر ان لا. لوگ کہتے ہیں ان لاز آئے ہوئے ہیں ہمارے ہاں, میں ابھی بیان میں نہیں آ سکتا. کیوں, کون آئے ہوئے ہیں بھائی؟ ان لاز آئے ہوئے ہیں. تو یہ رشتہ بھی آپ نے اگرچہ خود بنایا ہے, لیکن اللہ اس رشتے کو بھی بلڈ ریلیشن ہی قرار دے دیتا ہے, کیونکہ جب اولاد پیدا ہوگی نا تو اس میں دونوں کا بلڈ ہوگا. تو یہ بھی صرف کاغذ کا رشتہ نہیں ہوتا کہ جی آپ نے جب بنایا جب توڑ دیا, نا نا نا, اولاد کی وجہ سے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے کیا بن جاتے ہیں, کیونکہ اولاد میں دونوں کا خون ہوتا ہے, ننیال کا بھی دریال کا بھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں یہاں رپورٹ نہیں پیش کر رہا کہ یہ ہوتا ہے. آپ کہیں گے ہمیں پہلے سے پتا ہے کیا ہوتا ہے, میں رپورٹ نہیں پیش کر رہا, میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. میں مسلم اور کافر میں فرق بتا رہا ہوں, کیونکہ آپ ایک غیر مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہو جن میں بہت سے لوگ مذہب کو نہیں مانتے, تو ان میں اور آپ میں کیا بیچ میں فرق ہونا چاہیے, اس فرق کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں. سمجھتے ہو؟ آپ میں اور غیر مسلم میں فرق ہی ہونا چاہیے. غیر مسلم خدا سے مضبوط ریلیشن کا قائل نہیں ہے, کہتے ہیں گاڈ, ٹھیک ہے, او مائی گاڈ, بس اس سے زیادہ نہیں. جبکہ اسلام کہہ رہا ہے آپ کا جو گاڈ سے ریلیشن ہے وہ او مائی گاڈ کی حد تک نہیں ہے. پانچ ٹائم نماز پڑھنی ہے, رات کو نیند قربان کرنی ہے, حی علی الصلاۃ پہ مسجد میں حاضری دینی ہے, وضو کرنا ہے, کپڑوں کو پاک صاف رکھنا ہے, وثیابک فطہر, یہ سارے احکام ہیں. اس کے بعد خدا کے آگے آ کے جھکنا ہے, تجارت چھوڑ دینی ہے جماعت کی نماز کے لیے, یہ ایک دن نہیں دو دن نہیں موت تک پانچ دفعہ یہ کام کرنا ہے, پھر اللہ مانے گا کہ تمہارا خدا سے ریلیشن ہے. خالی پیلی کا ریلیشن نہیں ہے. غیر مسلم کے یہاں بھی ریلیشن ہے, وہ مضبوط ریلیشن کا غیر مسلم قائل. ایک عیسائی مسلمان ہوا ہماری مسجد میں, مجھے کہنے لگا, میں نے کہا آپ نے کیا چیز اسلام میں دیکھی؟ کہہ رہے یار خدا سے تعلق کی بات تو ہر مذہب کرتا ہے, حقیقت میں ریلیشن خدا کا اسلام ہی سکھاتا ہے. کہہ رہے پانچ ٹائم نماز تو کسی مذہب میں نہیں ہے, یہ کیا بات ہے؟ جس خدا نے پیدا کیا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا, آپ اس کے اتنے احسانات مان رہے ہو, اس کے لیے کیا کر رہے ہو آپ؟ بس اس کے لیے کر رہے ہو کہ او مائی گاڈ بس. تو جو خاندانی ریلیشن ہے نا خدا اور مخلوق کا, وہ اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس اس کا پیکج بولو نہیں, وہ پیکج اسلام نے دیا ہے. زندگی میں ایک دفعہ اس کے گھر کی زیارت کرنی ہے تم نے. سارا سال کھاتے ہو, مہینے میں ایک دفعہ اس کی خاطر کھانا پینا چھوڑنا ہے, کیونکہ کھانے والے دنیا میں مجنو بہت ہیں, بھوکے رہنے والے مجنو مارکیٹ سے چھوڑ. وہ لیلا مجنو کے قصے سنے نا آپ لوگوں نے, وہ کیا ہوا کہ لیلا جو تھی نا ایک مجنو تھا, جو اوریجنل سچی مچھی کا مجنو تھا, اس کو یہ ٹینشن ہوتی تھی لیلا ملتی کیوں نہیں, لہٰذا وہ درخت کے نیچے بیٹھا سوکھتا گیا نا بالکل لیلا کے عشق اور محبت میں. اس کی غیر موجودگی کا دو نمبر مجنو نے فائدہ اٹھایا, دو نمبر مجنو. اب پہلے زمانے میں پردہ ہوتا تھا ایسے لیلا مجنو کی ملاقاتیں جیسے آج کل ہو رہی ہیں, اس طرح کی نہیں. آج کل تو بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں, پھر بڑے ہو کر بچے ابا اما کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں, اتنا سوسائٹی ایڈوانس ہو گئی ہے. تو ہم پھر کہتے ہیں بس تکلف کی شادی کے تکلف کی اب ضرورت کیا ہے. تو لیلا جو تھی نا اس کا جو اوریجنل مجنو تھا وہ بےچارہ درخت کے نیچے بیٹھ کے سوکھ کے کانٹا بن رہا تھا, اس نے کھانا پینا لیلا کے غم میں چھوڑ دیا. جو دو نمبر مجنو تھا وہ اس اوریجنل مجنو کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھا کے کیا کرتا, لیلا کے خادم سے کہتا کہ تمہارا مجنو آیا ہوا ہے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, کائنڈلی کچھ خدمت ہو جائے ہماری. لیلا کہتی چلو میرا مجنو آیا ہوا ہے, دودھ جلیبی بنا کے بھیج دیتی اس. وہ مجنو روزانہ لیلا کے عشق میں دودھ جلیبی کھا کھا کے مسنڈوں کی طرح موٹا ہو رہا تھا. ایک دن لیلا کو خیال آیا بھائی یہ اتنے دنوں سے دودھ جلیبی کھا رہا ہے, پتہ نہیں یہ دو نمبر نہ ہو کہیں, تو ایسا کرو خالی پیالہ خادم کو دیا, بولا آج دودھ جلیبی نہیں ہے, بلکہ لیلا نے کہا ہے کہ اپنی رگ کاٹ کے اس میں خون بھر دو، آج لیلا نے تم سے تمہارا خون مانگا ہے۔ تو جب وہ مجنو کے پاس آیا نا، دو نمبر مجنو، اس نے دیکھا خالی پیالہ ہے، کیا ہوا بھائی، دودھ جلیبی کہاں گئی؟ اس نے کہا بھائی یہ جو ہے نا، اس نے کہا کہ آپ یہ خون چاہیے، اس نے کہا خون والے وہ بیٹھے ہوئے، وہ جو باریک سے بیٹھے۔ دنیا میں کسی بھی ریلیشن کو صرف زبانی دعووں سے نہیں مانا جاتا، زبانی دعووں سے نہیں مانا جاتا۔ آپ کی کوئی محبوبہ ہو، آپ زبانی باتیں کر رہے ہو، وہ جو میں اکثر چٹکلے سناتا رہتا ہوں یا نئے لوگ بھی ہیں، وہ ایک آدمی کی محبوبہ تھی نا، گرل فرینڈ، اسے اپنی اوقات بتانا شروع کر دی اس نے، کہتا ہے دیکھو میرے پاس سلیم کی طرح بنگلہ تو نہیں ہے، اپنے دل میں تمہیں جگہ دے سکتا ہوں، وسیم کی طرح لینڈ کروزر تو نہیں ہے، پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں، تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا سلیم کا نمبر چاہیے، تمہارے ساتھ نہیں رہنا میں نے۔ دنیا میں خالی پیلی کے ریلیشن کے دعوے انسان قبول کرتا ہے؟ نہیں کرتا بھائی، کہتے آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے یار، آپ باتیں کرتے ہو ہر وقت، آئی لو یو بولتے ہو، مجھے آپ سے محبت ہے، اور بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر، اس طرح کے ٹوپی ڈرامے یاد کیے ہوئے آپ لوگوں نے، کیا کیا ہے تم نے میرے لیے؟ دنیا میں میرے بھائی کوئی بے وقوف بھی قربانی کے بغیر ریلیشن کے دعوے کو ایکسپٹ نہیں کرتا۔ یہ کیا بات ہے، دنیا میں ہر مذہب کہتا ہے ہمارا اللہ سے تعلق ہے، ہم اللہ تک پہنچاتے ہیں، پہنچانے کے لیے سیڑھی کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی پیکج کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا قربانی کا ہے وہ پیکج؟ اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اسلام نے کہا اللہ اپنے سے ریلیشن ایسا ہی نہیں مان لے گا۔ پانچ ٹائم حیا علی الصلاح کی صدا گونجے گی، پانچ ٹائم وضو کر کے تمیز سے، ورنہ ایسے ہی منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ نا 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 نا، ایسے ہی منہ اٹھا کے جانے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی دعوت میں جب جاتے ہو ایسے تھوڑی منہ اٹھا کے چلے جاتے ہو۔ میرے در پہ آنے کے لیے پہلے دیکھنا پڑے گا جسم پاک ہے یا نہیں، غسل فرض ہے تو غسل کرنا پڑے گا، کپڑوں کو پاک کرنا پڑے گا، تین دفعہ ناک دھونی پڑے گی، تین دفعہ پلی کرنا پڑے گی، تین دفعہ منہ دھونا پڑے گا، تین دفعہ بازو دھونے پڑیں گے، پاؤں دھونے پڑیں گے، سر کا مسا کرنا پڑے گا، سردی ہو یا گرمی ہو۔ اس کے بعد میرے گھر کی طرف آؤ گے، تمیز سے صف میں بیٹھ جاؤ گے، پھر میرے سامنے سجدہ کرو گے، رکوع کرو گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، بار بار یہ نعرہ لگاؤ گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی عبادتیں بھی اللہ تیرے لیے، بدنی عبادتیں بھی اللہ تیرے لیے، مالی عبادتیں بھی اللہ تیرے لیے، اس طرح سے رکوع سجدہ بار بار سردی گرمی کا فرق کے بغیر موت تک یہ کام کرتے رہو گے، پھر مانوں گا کہ تم میرے وجود کے واقعی قائل ہو، خالی پیلی کے قائل نہیں ہو۔ پھر مانوں گا کہ تم مجھ سے ریلیشن کے واقعی بولو قائل ہو۔ پھر ایک مہینہ رمضان کا آئے گا، تم پورے مہینے کھانے پینے کے عادی ہو، ایک مہینہ تم سے کھانا پینا چھوڑوا دوں گا، چھوڑو گے تو مانوں گا کہ واقعی مجھے مانتے ہو۔ زندگی میں ایک دفعہ حج، کتنا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، میرے گھر کی زیارت کرنی پڑے گی۔ جب تمہارے پاس پیسہ آتا ہے اپنے ریلیٹو سے ملنے کے لیے جاتے ہو، کتنے لوگ ہیں امریکہ میں 20-20 سال سے گئے، میں کہوں گھر کے لیے پیسے ہی نہیں ہے بھائی، پیسے ٹھیک ہے بھائی اب نہیں ہے تو کیسے جائیں۔ وہ جب پیسہ آتا ہے تو بھائی اپنی اماں سے بھی ملتے ہیں، ابا سے بھی ملتے ہیں، ماموں سے بھی ملتے ہیں، چاچو سے بھی ملتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب تک پیسہ نہیں تھا ٹھیک ہے مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر مت آؤ، میں نہیں کہتا تم غریب ہو جاؤ لوگوں سے بھیک مانگو، نہ جب آ گیا ہے نا پیسہ تو پھر کیا کرنا ہے، میرے گھر کے گرد دیوانوں کی طرح چکر لگانا ہے، کیسا زبردست طواف ہوتا ہے، صفا مروا پہ دوڑنا ہے، لباس کو اتار دینا ہے، جتنی بہترین پرسنالٹی ہو، آج تک آپ نے کبھی بغیر اس طریقے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے ریلیشن کو اگر شو کرنا ہے تو ان سلے کپڑے پہن کے، ایک لنگی اوپر ایک لنگی نیچے، تمہیں شرم آئے یا نہیں آئے یہ تمہارا ہیڈک ہے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنا ہے تو یہ سلا ہوا لباس اتارنا پڑے گا۔ تو بھی آدمی کو تھوڑی شرم آ رہی ہوتی ہے، بعض لوگوں کی پتلیاں چانپیں ہوتی ہیں، پتلیاں نہیں ہوتی، رپورٹ پیش ہو جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، جا کے پورا احرام میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ نے کہا شروع کے چکروں میں دایاں کندھا ننگا کر دو، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے، اور پھر کیا ہو رہا ہے، ساری زندگی صفائی ستھرائی کا اسلام نے حکم دیا، ساری زندگی، اس لیے اس سے ایک مزاج بن جاتا ہے صاف ستھرا رہنے کا، بننا چاہیے، بن نہیں رہا تو ہمارا مسئلہ ہے وہ، لیکن اسلام میں کو جو فالو کرے گا نا اس کے مزاج میں صفائی آ جائے گی۔ بار بار مسواک کروائی جا رہی ہے، بار بار صفائی ستھرائی، خوشبو کا استعمال نبی نے بہت زیادہ کیا، تو تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرے کہنے پر یہ کیا نا, اب میرے کہنے پر حج میں خوشبو بھی چھوڑ دو, اور جتنے میلا کچیلا حاجی ہوگا اللہ کو اتنا ہی پسند ہے. سمجھتے ہو, جتنے پراگندا بکھرے ہوئے بال ہوں گے نا حاجی کے, تبھی تو احرام میں حج قران سب سے افضل حج ہے نا, کیونکہ اس میں احرام بہت لمبا ہو جاتا ہے بھائی. حج بھی اسی احرام میں, عمرہ بھی اسی احرام, لمبا ہوتا ہے تو آدمی کی عجیب سی حالت نکل آتی ہے, بال بنا نہیں سکتے آپ, کتنا لمبا احرام ہو جاتا ہے اس میں, ہے بھائی پراگندا حال. فرمایا حاجی جتنا پراگندا حال ہوگا نا اتنا اللہ کو اچھا لگے, ساری پرسنالٹی کی ایسی کی تیسی. اور پھر جو پرسنالٹی کی واٹ لگتی ہے حج, اتنی قربانی کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ نے پاکستانی لحاظ سے 15-20 لاکھ بھی خرچ کر دیے, دھکے بھی کھائے مینا کے, صفا مروہ میں بھی دھکے کھائے, طواف میں بیوی گم گئی, ملنے پر غم یعنی خوشی ہوئی آپ کو, یہ ساری ٹینشنیں آپ نے گھومنے کی یعنی اٹھائی ہیں آپ نے, اور پھر جو ہے نا آپ یہ چکر لگا کے اور یہ سارے کام کر کے آپ نے ایک اسلام کا رکن ادا کیا, اب آپ چاہتے ہو احرام سے میں نکلوں اور ہوٹل میں جا کے نہاؤں دھوؤں آرام کروں. اللہ کہتے نا نا نا, ابھی پرسنالٹی میں جو سب سے اٹریکٹیو چیز ہے وہ سر کے بال ہے, جب تک کنڈ نہیں ہوگی سر سے بال نہیں اتریں گے, جو لاکھوں روپے کے لگوائے جا رہے ہیں ترکی میں جا جا کے, جب تک اس طرح نہیں چلے گا اس وقت تک حج کے احرام سے باہر نہیں. اب جس کو بھائی اللہ سے ریلیشن مضبوط کرنا ہے وہ منگیتر کا ریلیشن اپنے سر پہ قربان کر دے گا. کیا خیال ہے لڑکیاں کہہ رہی ہوتی ہیں ٹنڈ نہیں کرا کے آنا, ٹنڈ نہیں کرا کے آنا منگیتر کو کہہ رہی ہوتی ہیں. تو یہ ریلیشن کون بتا رہا ہے بھائی؟ اسلام. ایسا پیکج دنیا میں کسی کے پاس, لوگ میں جب حج کرنے گیا نا لوگ کہہ رہے ہیں میں حج کا فلسفہ ہی سمجھ میں نہیں آتا, کیوں اللہ کہتے ہیں یوں 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 گھومو پھر یوں 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 دوڑو, پھر یہاں شیطان بھی نہیں ہے تو کیوں ککڑی مارو. میں نے کہا حج کا فلسفہ یہ ہے کہ پورے سال پوری زندگی آپ سے جتنی عبادتیں کروائی نا اس کی ایک لاجک ہے, وہ سمجھ میں آتی ہے. یہ کام دیوانہ پن ہے, یہ کیا ہے, اللہ آپ کو دیوانہ بنا رہا ہے. مجنون لیلا کے در و دیوار سے گزرتا تھا, پتا ہے آپ کو جب انسان کو محبت عشق ہوتی ہے نا تو محبوب کو خوش کرنے کے لیے وہ محبوب کے آرڈر کی ریزن نہیں پوچھتا. آپ کی کوئی محبوبہ تھی لفٹ نہیں کراتی تھی, کبھی بھی لفٹ نہیں کرائی, بس یہ 5 منٹ میں بیان کو سمیٹ کے میں ختم کر رہا ہوں, کبھی بھی لفٹ نہیں کراتی تھی آپ. ایک دن اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں بھی تمہیں اپنا دل دے دوں گی, لیکن ایسا کرو دسمبر میں آم لے کے آ جاؤ. آپ کہو گے بھائی اس کی تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے, دسمبر میں آم, دسمبر میں کوئلے کا تو سمجھ میں آتا ہے, کیا خیال ہے؟ وہ جنجول میں مانگتی آم, جولائی میں مانگتی, دسمبر اور آم کا تو کوئی تعلق نہ آنا نا. اگر محبت ہوگی نا آپ کہو گے بھائی دنیا میں جس ملک میں بھی آم ہے نا اڑ کے جاؤں وہاں سے آم توڑ کے لے آؤں. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبوب کے حکم کے آگے لاجک نہیں پوچھی جاتی. تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو مجھ سے ایمان محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, ریلیشن کا دعویٰ کرتے ہیں, اس ریلیشن میں جھوٹے ہیں یا سچے ہیں. شیطان ریلیشن میں جھوٹا تھا, تبھی اللہ نے شیطان کو کہا آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے کہا یہ چیز میری کھوپڑی میں نہیں آ رہی ہے, ایکچولی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ جس کو تو نے مٹی سے بنایا وہ میرے سامنے بنائے, اور میں آگ سے بنا ہوا, میں پرانا بھی ہوں سینئر بھی ہوں. سینئر تھوڑی جونیئر کو سردا کرتا ہے, ہمیشہ جونیئر سینئر کو سردا کرتا ہے. آپ کمپنی میں باس سے, ایک امپلائی آیا باس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس ملازم کے لیے کھڑے ہو جاؤ, باس کہے گا پھر میں باس کس بات کا, جب میں سینئر ہوں تو مجھے میں کیوں کھڑا ہوں بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو شیطان نے کیا کیا, شیطان نے بولا کہ بھائی یہ بات الوجیکل ہے, یہ اپنی کھوپڑی میں بولو نہیں آ رہی. حضرت مولانا علی خان کے رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی زبردست بات کیا کرتے تھے کہ شیطان کے پاس نہ 3 عین تھے, چوتھا عین نہیں تھا. شیطان کے پاس عالم, علم کا عین بھی تھا عالم بھی تھا, سمجھ رہے ہو, بڑا عالم تھا شیطان, عارف بھی تھا اللہ کو پہچانتا بھی تھا. شیطان کے پاس ایک اور عین تھا عابد, عبادت کا عین, عبادت گزار بھی تھا, لیکن عشق کا عین شیطان کے پاس بولو نہیں, محبت کا عین نہیں تھا اس کے پاس, عشق کا عین نہیں. تبھی جب اللہ نے کہا نا سردا کرو, عبادت گزار بھی تھا شیطان, اللہ کی معرفت بھی تھی, سب کچھ جانتا تھا, محبت نہیں تھی. تبھی اس نے کہا یہ اٹ از انٹ پاسبل فار می ٹو سجدہ دس شیطان, میری انگلش اسی طرح کی گلابی ہے, ٹو سردا دس آدم سوری اس آدم کو میں سردا بولو نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دیکھنے کے لیے کہ تم عبادت گزار بھی ہو, پانچ ٹائم نماز بھی پڑھتے ہو, روزے بھی رکھتے ہو, خوشبو نکال لگاتے ہو, اسلام کا حکم ہے, روزانہ نہاتے ہو اسلام کا حکم ہے, ہر وقت نیٹ کلین رہتے ہو اسلام کا حکم ہے, ایسا تو نہیں کہ تمہارے اندر سے محبت ہی ختم ہو گئی ہے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ عبادت کا عین بھی ہے, علم کا عین بھی ہے, اور عرفان کا عین بھی ہے, عشق کا عین کہیں ختم تو نہیں ہو گیا. اس عین کو اس کے ثبوت کے لیے اللہ ہم سے حج کرواتے ہیں, اس میں ہمیں میلا بھی رکھتے ہیں, میلا کچھ ایلا ناخن بڑھ رہے ہیں, الجھن ہو رہی ہے, کاٹنے کی اجازت نہیں, بال دائیں بائیں بکھر رہے ہیں, سنوارنے کی اجازت نہیں ہے, سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے, پھر مجنو کی طرح ہمیں اللہ کے گھر کے گرد گھومنے کا حکم ہے. مجنو نے لیلا کے گھر در و دیوار کے پاس جاتا تھا, مجنو لیلا تو لفٹ کراتی نہیں تھی, پرانے زمانے کی تھی وہ, لفٹ نہیں کراتی تھی, تو وہ کیا کرتا تھا دیواروں کے گرد چکر لگاتا. اب لوگ دیکھتے یار یہ باولا ہو گیا, پاگل ہو گیا, لیلا اس دیواروں کے پیچھے رہتی ہے اور یہ کبھی دیواروں کو اس دیوار کو چوم رہا ہے, کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے, کبھی یوں جا رہا ہے, کبھی یہاں سے نکل کے, دیکھا ہو نا اپنے عاشقوں کا حال. تو مجنو سے جب پوچھا گیا نا تو مجنو نے کیا کہا, مجنو نے کہا امر من الدیاری دیاری لیلا اقبل ذل جدارا وذل جدارا وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سكن الدیار. اے لوگو میں اتنا پاگل نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہے ہو مجھے, میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ میں دیواروں سے محبت کروں اور کبھی ادھر گزر رہا ہوں اس دیوار سے, کبھی نکڑ سے واپس آ کے ادھر گزر رہا ہوں, اور کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں, اتنا پاگل نہیں ہوں کہ اینٹوں سے محبت ہو گئی. اصل میں ان دیواروں اور اینٹوں کی نسبت لیلا کی طرف ہے, اس کی محبت میں ان دیواروں سے محبت کر رہا ہوں. نہیں آ رہی میرے خیال بات کھوپڑی میں. تو غیر مسلم ہمیں دیکھتے ہیں, ابھی اتنے پاگل پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھ روپے خرچ کر کے, منتیں مان کے, ساری زندگی دعائیں مانگ کے کیا کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ, وہاں جا کے کیا کرتے ہیں, ایک چوکھٹا ہے, ایک گھر ہے, اس کے گرد سات چکر لگاتے ہیں, پھر صفا مروہ میں سات چکر لگاتے ہیں, اور وہاں شیطان ویتان نہیں ہے, وہ صرف علامت ہے, وہاں جا کے سات کنکریوں میں اتنا رش ہوتا ہے کتنے جنازے اڑ جاتے ہیں, پھر عرفات میں جا کے پڑ جاتے ہیں, مینا میں جا کے پڑ جاتے ہیں, بھائی کیا ہو گیا بھائی, کبھی ادھر آ رہا ہے کبھی ادھر آ رہا ہے, مینا سے واپس آیا بیت اللہ کی طرف, پھر اگلے دن مینا میں چلا گیا, کیا کر رہا ہے بھائی. تو مسلمان بزبان حال کہتا ہے امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدارا وذل جدارا وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سكن الدیار. لوگوں ہمیں بیت اللہ کی چار دیواری سے کوئی محبت نہیں ہے, ہمیں عرفات کا میدان ایک عام میدان لگتا, ہمیں صفا مروہ کی پہاڑی ایک عام پہاڑی لگتی, لیکن اس بیت اللہ کی چار دیواری کی نسبت اس رب کی طرف سے جس سے ریلیشن ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اگر اس کی نسبت رب کی طرف نہ ہوتی تو ہمیں اس چار دیواری سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. ان پہاڑیوں کی نسبت جس پہ ہم دوڑ لگاتے ہیں حاجرہ کی طرف اور اللہ کی طرف نہ ہوتی, اس پہ ہم کبھی بھی دوڑ نہیں لگاتے. اگر ابراہیم خلیل اللہ نے جو اللہ کے محبوب بندے تھے یہاں کھڑے ہو کر کنکریاں نہ ماری ہوتی, اور اللہ نے ہمیں اپنی محبت کے اظہار کے لیے کنکریاں مارنے کا حکم نہ دیا ہوتا, ہم پاگل نہیں ہیں کہ پندرہ لاکھ روپے خرچ کر کے سات کنکریاں مار کے واپس چلے جائیں. اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں قیام نہ کیا ہوتا تو ہم عرفات کے میدان میں پندرہ بیس لاکھ روپے خرچ کر کے اسٹے کرنے کے لیے کبھی بھی نہیں آتے. تو اسلام اللہ سے ریلیشن کا پیکج دے کے گیا ہے ہمیں, اور کہتا ہے جو اس پیکج کو پورا کرے گا تو میں مانوں گا کہ اس کا اللہ سے ریلیشن ہے. زبانی کلامی اور چھوٹے موٹے دعووں کو, چھوٹی موٹی عبادتوں کو جو ہم نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں, ان کی اللہ کی نظر میں وہ ویلیو نہیں ہے. اب میں آخری بات بتا, آخری کر کے لمبی بات ہو رہی ہے, یہ ریلیشن کس کا ریلیشن ہے, اللہ اور مخلوق, تو یہ کام کریں گے کہ نہیں کریں گے, کیا خیال ہے؟ یا بس اسی طرح صبح اٹھیں گے پھر گئے جاب کر کے آئے واپس, پھر تو بھائی اس کو بھی مضبوط کرنا ہے. دوسرا ریلیشن جو اسلام اور غیر اسلام سے میں فرق کرتا ہے, آپ مسلم ہیں نا تو کیا آپ کو کر رہے ہیں جس سے آپ لگے کہ مسلم ہیں؟ پہلا کام میں نے بتا دیا کہ نہیں بتا دیا کہ غیر مسلم کا اللہ سے ریلیشن اتنا مضبوط نہیں ہوتا, اس کے بعد پیکج نہیں ہے, آپ کا ریلیشن ایسا ہونا چاہیے. پھر آگے مخلوق کے ریلیشن میں آپ میں اور غیر مسلم میں فرق یہ ہے کہ غیر مسلم بھی ریلیشن کا قائل ہے, بلکہ آپ سے زیادہ ریلیشن کا قائل, تبھی ان کے یہاں انسانیت سے بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. ہر بات سے پہلے گیارہ دفعہ تھینک یو, بیچ میں بھی تھینک یو, آخر میں بھی تھینک یو, تاکہ انسانوں سے ریلیشن کیا ہوتا ہے بھائی, یہاں کسی سے امریکی سے ایڈریس پوچھو کیا کہ بڑا سمیٹھی ہو رہا ہے, فائن کیا کہ لیفٹ ٹرن رائٹ ٹرن, تھینک یو, حالانکہ خدمت بھی آپ کی کر رہا ہے شکریہ بھی الٹا خود ادا کر رہا ہے. تو یہ ریلیشن تو یہاں بڑا مضبوط ہے اور ہونا چاہیے. گاڑیاں میں نے اکثر یہاں امریکہ میں دیکھی ہیں کہ آ رہے روڈ کراس کر رہے ہو گاڑی والا رک جائے گا پلیز, وہ آپ سے کہے گا آپ چلے جائیں گے, آپ جا سکتے. بہت دفعہ دیکھا میں نے یہ منظر, سنا بھی تھا, اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا. تو یہ انسانیت کی خدمت ہے, اس سے ریلیشن مضبوط ہوتا ہے. آپ کہتے ہو یار نائس ٹو میٹ یو, بہت اچھا لگا یار. ہمارے یہاں تھوڑا سا گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے بات, اب وہ کسی نے کہا نا یہاں پولیس والے اتنے, ہمارے یہاں جو پولیس والے جب ملتے ہیں بےچارے, اللہ ان کو ان کی تنخواہیں جس حساب سے رکھی ہوئی ہیں اس ٹائم پھر یہی ان پہ جستا ہے. تو آدمی کہتے ہیں اللہ دوبارہ کسی پولیس والے سے میری ملاقات. تو یہاں جب پولیس والے اتنے ہینڈسم اسمارٹ, آدمی کیا چاہتا ہے اللہ کرے مجھے گرفتار کر کے لے جائیں گے. تو یہ ریلیشن تو ہے, ایئر ہوسٹس کا ریلیشن پیسنجر کے ساتھ کیا خاندانی ریلیشن ہوتا ہے, ہوتا کہ نہیں ہوتا. بٹن دباؤ ہر چیز آ رہی ہے, دس دفعہ بٹن دباؤ گے دس دفعہ کافی آئے گی, ایک دفعہ بھی اس کی پیشانی پہ لکیریں بولو نہیں ہے. یہ ریلیشن تو ہے, تو یہ تو آپ میں بھی ہو گیا, ان میں بھی ہے. تو آپ میں اور غیر مسلم میں فرق کیا ہوا؟ اصل میں اسلام دوسرے ریلیشن کو زیادہ فوکس کرتا ہے, جس کو بلڈ ریلیشن کہا جاتا ہے, جس کا قرآن میں سورہ فرقان میں ذکر ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ نے پانی سے پیدا کیا, پیدا جب کیا تھا ددیال نلیال دیا, اور جب بالے ہوئے تو سسرال دیا. ان تین خاندانوں سے ریلیشن کو فوکس کرنے کا اسلام زیادہ اہمیت سے حکم دیتا ہے, جبکہ غیر مسلم ان میں اور عام لوگوں میں فرق بولو نہیں کرتے. کیا مطلب؟ ایئر ہوسٹس اگر پیسنجر سے تھینک یو سے بات کر رہی ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ کو کرنی چاہیے, پیسے ہی اس چیز کے ملتے ہیں. لیکن شوہر اگر بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا اور وہ نہیں آ رہی, تو بھائی جو اللہ کا بنایا ہوا ریلیشن ہے اس کو کوئی ویلیو, کیا خیال ہے, نہیں دی جا رہی. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ اپنے باس سے تو بات کرتے ہو, اس کے غصے کو بھی برداشت کر لیتے ہو. یہ باس اللہ نے نہیں بنایا, یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس کمپنی میں ایز اے امپلائی آپ گئے اور اس کو آپ نے باس مان لیا. جو آپ کا باپ ہے نا اس کو باس کس نے بنایا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اللہ. اللہ کہتے ہیں اس کے, میں تمہارے یہ والے باس کے بارے میں نہیں قیامت میں سوال کروں گا, اس کے ساتھ تو بدتمیزی کرو گے جاب جائے گی, وہ تم خود ہی اس کی سزا ملے گی. میں اس باس کے بارے میں پوچھوں گا جس پر دنیا میں کوئی قانون سازی نہیں ہے, وہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے. اس کے احکام اسلام بیان کرتا ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, اللہ کہتا ہے ان کے سامنے تکلیف کا جو معمولی سا ذریعہ ہے نا, جس کو اف کہا جاتا ہے. آپ کے ابا نے آپ کو کوئی کام کہا, آپ کہتے ہیں اف, کیا مصیبت ہے یار. تو یہ اللہ کی طرف سے اس کی پرمیشن بولو نہیں. دنیا میں تمام حکومتوں کی طرف سے پرمیشن ہے کہ ابا آپ کو آرڈر دیتے ہیں, آپ کو میں نہیں یار, میں نہیں کہتے جاؤ. ساری دنیا کی حکومت کہتی ہے کوئی کیس نہیں بنتا. اللہ کہتے ہیں کہ اف کا لفظ بھی زبان سے نکالنے کی پرمیشن بولو نہیں. بھائی بہن کا ریلیشن, اللہ نے فرمایا کہ جو خونی رشتوں کو توڑ دے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ایک واقعہ میں نے کتابوں میں پڑھا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کے دن بیان کیا کرتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا آج ہم دعا مانگیں گے کوئی ایسا شخص جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ اس مجمع میں نہ بیٹھے, اٹھ کے چلا جائے. کیونکہ ہم نے نبی سے کچھ اس طرح کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے لوگوں کی دعائیں رد ہوتی ہیں. ایک شخص اٹھا اور جا کے واپس آیا, پھر اس سے پوچھا گیا کیوں اٹھے, اس نے کہا میری اپنی پھوپھی سے, ابا کی بہن سے 2 سال سے بات چیت بنتی, میں ان کو منا کے آیا. یہ چیز غیر مسلم میں بولو نہیں. ریلیشن پیدا کرنا بھی اسلام کا حکم, اور ریلیشن کو جوڑ کے رکھنا, جو بلڈ ریلیشن ہے اس کو جوڑ کے رکھنا بھی کس کا حکم ہے؟ اسلام. ریلیشن پیدا ہوتا ہے شادی بیاہ سے. تو میں جو شادی چیختا رہتا ہوں نا, مجھے آپ کی شادی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں اس لیے چیختا ہوں کہ بر وقت نکاح ہوگا تو اولاد پیدا ہوگی, خاندان وجود میں آئیں گے. جو اللہ کا منشا ہے, اللہ چاہتا ہے, اللہ انسانوں کو خاندانوں کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے. انڈیویژلی لائف اللہ کو پسند نہیں ہے. انڈیویژل صرف اللہ ہے. لم یتخذ ولد, اس کا کوئی ولدن, کوئی اولاد نہیں ہے. اور ولم تکن لہ صاحبہ, اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. نہ اللہ کا کوئی والد ہے, نہ والدہ ہے, نہ بھائی ہے, نہ بہن ہے. لیس کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی نہیں ہے. ہمیں تو باپ بھی چاہیے, ہمیں تو ماں بھی چاہیے، ہمیں بیوی بھی چاہیے، بچے بھی چاہیے، بہن بھی چاہیے، بھائی بھی چاہیے، کزن بھی چاہیے، چچے بھی چاہیے، ماموں بھی چاہیے، پھوپھیا بھی چاہیے، خالہ بھی چاہیے، ہمیں سسرال بھی چاہیے ہمیں۔ تو اگر آپ دیر سے شادی کو پروموٹ کرو گے تو یہ خاندان پھیلیں گے یا سمٹیں گے؟ بولو نا کیا ہو گیا۔ تو اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اللہ خاندان کے خاندانوں سے خوش ہوتا ہے، اس کی منشا ہے یہ۔ اللہ کہتے ہیں خاندان بھی ہوں اور پھر ان کو جوڑنے کا سیٹ اپ بھی ہو، صلہ رحمی ہو۔ تبھی تو زکات اپنے بہن بھائیوں کو دینا ڈبل ثواب ہے، صدقہ اپنے رشتہ داروں کو دینا ڈبل ثواب، کیونکہ نبی فرمایا صدقے کا بھی ثواب ملتا ہے، رشتے جوڑنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث سنا کے سچی مچی میں بیان ختم کر رہا ہوں میں، سچی مچی میں ایک حدیث تاکہ بیان کمپلیٹ ہو جائے۔ ہمارے استاد ہیں میرے شیخ و مرشد جامع رشید کے جو محتمی میں، ان کی عادت ہے وہ جب بھی صبح اٹھتے ہیں نا بخاری ان کے سامنے جو فضائی کی حدیثیں ہیں، کہتے ہیں جب میں کھولتا ہوں تو جو حدیث سامنے آئے میں نے یہ عزم کیا ہے کہ کم سے کم ایک دفعہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ سمجھ لو بات کو، جو بھی حدیث سامنے آئے تو کم از کم آج کے دن ایک دفعہ عمل کرنا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن میں صبح اٹھا تو میں نے جب بخاری کھولی تو اس میں سامنے یہ حدیث آ گئی، من احب ان ینسل ینسله اثره فلیصل رحمه۔ اثرہ ہے یا اثرہ بھی مجھے زبر زیر پیش میں شاید غلط، اثرہ ہے، اثرہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے، تو اس کا ایک جسمانی طریقہ ہے، جاگنگ کریں، واکنگ کریں، یہ بھی ایک طریقہ ہے نا، لیکن ایک روحانی عمل بھی ہے۔ ہمارے یہاں روحانی عمل کیا ہوتے ہیں، کچھ وظیفہ بتا دیں۔ تو نبی نے ایک وظیفہ بتایا ہے کہ وہ عمل یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ سمجھتے ہو بات کو، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی کہ جو یہ چاہتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت دے، بیماریاں ٹالے، مصیبتیں ٹالے، اسے چاہیے اپنے ریلیٹو جو بلڈ ریلیشن ہے اس سے کیا کرے، بولو اچھا سلوک۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یار یہ حدیث پڑھی ہے تو آج میں نے اپنے قریبی رشتوں سے کوئی خاص قسم کا اچھا سلوک کرنا ہے۔ کہتے ہیں میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے اپنی ضرورت کے، وہی ضرورت میرے بھائی کو بھی تھی، بڑے بھائی کو، تو میں نے قربانی دی اپنی ضرورت کو اپنے بڑے بھائی پر قربان کر کے، وہ پیسے کس کے حوالے کر دیے، بڑے بھائی کے حوالے۔ آج کل یہ سیٹ اپ سوسائٹی میں کیا ہو گیا ہے، ختم، شارٹ، نہ بہن کا نہ بھائی کا کوئی ہوش، بس انڈیویجولی لائف، میں، میری جیب، میری پینٹ، میرے پیسے، میری پاکٹ، میں کیوں۔ کبھی کبھار تھوڑا بہت وائپر والے کو 5 روپے پکڑا دیتے ہیں جو کراچی میں صاف کر رہا ہوتا ہے نا، یا تھوڑا بہت ہی کوئی مصیبت ہوئی تو 1 کروڑ روپے میں 5-6 روپے تھوڑا بہت چل رہا ہوتا ہے۔ یہ جذبہ ختم ہو گیا مارکیٹ میں کہ اللہ کے لیے کچھ قربانی دے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے۔ تو کہتے ہیں میں نے کیا کیا، میں نے ایک اماؤنٹ جو میرے لیے تھا اس کے بعد میں زیرو ہو گیا، میں نے کس کو دے دیے، اپنے بڑے بھائی کو دے دیے۔ کہہ رہے ہیں اگلے دن ایک شخص جس کے بارے میں پتا تھا کہ یہ ایسا نیمبو نچوڑ ہے کہ کبھی اس کی جیب سے کسی عالم بزرگ کے لیے ہدیہ نہیں نکلا، اپنے پیر و مرشد کے لیے بھی کبھی ہدیہ نہیں نکلا، کہہ رہے ہیں وہ رقم لے کر آیا لفافے میں اور اس نے مجھے گفٹ کے طور پہ دے دی وہ رقم۔ میں نے گنی تو میرے بڑے بھائی کو جو میں نے اماؤنٹ دیا تھا یہ اس سے 10 گنا زیادہ تھی۔ آگے ابھی قصہ ابھی شروع ہوا ہے، اب قصہ ابھی شروع ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا ایک کے بدلے کتنے دوں گا، 10، تو یہ 100% ایک ایسے شخص کی جیب سے ہدیہ نکلنا جس کی جیب سے جیب نکالنا مشکل ہے، جیب تلاش کرنا مشکل ہے، تو اور پورا 10 گنا زیادہ، جبکہ یہ تو کہتے ہیں مجھے پتا ہے، میرے بھائی کو پتا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ تو یہ یقیناً رشتہ داری جوڑنے کا عمل اللہ کو پسند آیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے فوراً 10 گنا بڑھا کے دے دیا۔ تو یہ یقیناً میں نے جو اپنے بھائی کو پیسے دیے اس کے بدلے میں اللہ نے دیے، اور کوئی غرض نہیں، اس کا مطلب اللہ کو میرا یہ عمل بہت خاندانی لگا، تو اب یہ ساری رقم بہن بھائیوں ہی میں تقسیم ہوگی۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کہتے ہیں وہ ساری رقم میں نے اپنے بہن بھائیوں میں ڈیوائڈ کر دی۔ تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے بھائی اپنے ریلیشن کو، کیونکہ جب جو غیر مسلم لوگ ہیں ان میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ بس ایز اے انسان ہر ایک کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس سے ایک اسٹیپ آپ کو رشتہ داروں میں آگے جانا پڑے گا۔ آپ کے بوڑھے والدین کا مستقبل اولڈ ہاؤس نہیں ہو سکتا، دماغ سے نکال دو، ابھی سے تیاری کرو، ابا اما چاہے ٹی بی ہو، کرونا ہو، کچھ بھی ہو، آپ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے۔ نبی نے فرمایا جس کو ماں باپ بوڑھے بڑھاپے میں ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ نہیں معاف کروائے، جنت نہیں واجب کی، اس پہ اللہ کی لعنت۔ تو بڑھاپے میں والدین تو جنت کمانے کا بہترین پیکج ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ کام آپ نہیں کر سکتے یہاں پہ طلاقیں دے دنا دن جو چل رہی ہیں. بھائی میاں بیوی کا رشتہ تو شریک حیات، وہ تو دکھ درد کی میں شرکت کے لیے ہوتا ہے. شوہر کی آمدن کم ہوئی، بیگم نے طلاق لے لی، بیگم تھوڑی سی آڑی ترشی ہو گئی، کچھ بیماری ہو گئی، اس کو فوراً طلاق. تو اللہ کے لیے ریلیشن پھر کہاں گئے؟ میں نے بھی ایک واقعہ سنا ہے نا، ایک آدمی کی شادی ہوئی، ایک مہینے بعد وہ وہاں آیا ہاسپٹل میں، اس کی وائف کو درد ہوا تو ہاسپٹل لے کر گیا، تو پتا چلا اس کے دونوں گردے پھیلے. کمپاؤنڈ وہیں طلاقیں دے کے بھاگ گیا کہ یار یہ تو دونوں گردے لی. تو جان چھوڑاؤ، یہ مادہ پرستی ہے، اللہ کو یہ مادہ پرستی پسند. آپ ٹھیک ہے شادی سے پہلے چیک کر لیں کہ پورے پارٹس ہیں یا نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ جس کے گردے نہیں آپ وہاں شادی کر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن جب ہو گئی ہے تو بھائی شادی پوری زندگی کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر بعد میں پتا چلا تمہارے گردے نہیں ہے تو میں چھوڑ دوں گا تمہیں، تو یہ تھوڑی. اگر آپ کی بیگم آپ کو اس بیس پہ چھوڑ کے جائے اتنا برا عمل لگے گا. تو اللہ کی نظر میں اللہ سے ریلیشن بھی مضبوط اور مخلوق سے ریلیشن بھی مضبوط، اور اسی مخلوق میں رشتے داروں کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں، تو اسٹیٹ بھی اس میں آتی ہے. تو اسٹیٹ سے اگر آپ کا کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ ایگریمنٹ پورا کرنا بھی اللہ کے احکامات میں سے ایک آرڈر ہے، اللہ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ اس پہ بھی بہت سارے دلائل ہیں لیکن ابھی وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو یہ اسلام کا میرے بھائی خلاصہ ہے، جو اپنا ریلیشن اللہ سے مضبوط کرے اور رشتے داروں سے مضبوط کرے، اور پھر رشتے داروں کے بعد دوسروں کے بھی حقوق اللہ نے بتائے. جو اس پر پورا اترے گا وہ مقصد حیات کو پورا کر کے جائے گا. باقی ایران قرآن کر لو، اگر یہ کام نہیں کیا تو ٹھیک ہے آپ کا سفر اچھا گزر جائے گا، منزل آپ کی اچھی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.